الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا حد له ولا ولد له ولا والد له صمدي أحدي أبدي سرمدي زوال لك ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ووكيلنا وسميعنا وبصيرنا وطبيبنا وغوثنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون الراشدون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبس قلي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم ليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الخلق إلا إلى الرسل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب ستکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ اکرام و احترام کے ساتھ آپ کی بارگاہ معلیٰ میں تحفتاً تعظیماً اجلالاً تحیتاً نظرانتاً درود سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر مقاصد مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان ملت، رفیقان گرامی، گرامی قد حضرات، محترم سامعین، تین نشستیں الحمدللہ یہاں پر ہو چکی، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. توحید باری تعالیٰ پر رب کریم کی وحدانیت اور وہ ذات شرک ہر عیب ہر نقص سے پاک ہے، اس پر ایک مفصل بحث توحید کے بیان میں ہو چکی. شرک کی حقیقت کیا، مسئلہ شرک ہے کیا، شے شرک نہیں، شرک کا اطلاق کن چیزوں پر ہوتا ہے اور امت محمدیہ جنہیں رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف سے یہ بشارت ہے کہ وہ شرک نہیں کرے گی. وہ تمام بحث گزشتہ درس شرک میں گزری. اس کے بعد اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو کیا مقام عطا فرمایا، کیا بزرگی عطا فرمایا، اس سے متعلق بھی چند باتیں گزشتہ درس میں گزری. ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھی. یہ خالد وغیرہ کہاں پر انبیاء کرام کے مقام پر کہ اللہ رب العزت انہیں کیسا مرتبہ اور کیسی منزلت عطا فرماتا ہے، اس پر آپ حضرات نے مقدمے کا ایک حصہ سماعت فرمایا. نبی کیسی ذات کا مالک ہوتا ہے اس طرف تو ابھی ہم گئے نہیں. نبی کی تاریخ ہم نے کی، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ نبوت ایک بہت وسیع اور عریض مفہوم ہے جس کی طرف صرف اشارہ ہی کیا جا سکتا ہے، کما کہو کلام نہیں کیا جاتا. میں نے کوشش کی اپنے ان ساتھیوں کو کہا ہے کہ یہاں پر وہ سٹال لگائیں اور اس موضوعات پر جو کیسٹے ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے، تاکہ سکاوی صلاۃ السلام اور انبیاء کرام سے متعلق جو بد مذہب لوگوں کو غلط تاثر دیتے ہیں اس کا مکمل تشتبام، ضرورت نبوت، حقیقت نبوت، معرفت نبوت، علوم نبوت، بشریت نبوت، نورانیت نبوت، اعزاز نبوت کے حوالے سے سارے درس موجود ہیں، جو آپ خود بھی سماعت کریں، اپنے کسی مسلمان بھائی کو بھی دیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذکر کی تشہیر ہو سکے. اللہ رب العزت ہمیں ابلاغ و تبلیغ کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، اور اس کی رضا کے لیے، کسی کے سامنے سرخوری حاصل کرنے کے لیے نہیں، نہ کسی کو ذلیل و خوار بنانے کے لیے، بلکہ محض اس کی رضا کے لیے دین کی تبلیغ کرنے کی ہمیں توفیق مرحمۃ فرمائے. میرے آقا کا ذکر تو ہر بیان میں چلے گا، اس لیے کہ جس کو بلندی ملتی ہے جتنا میرے آقا کے قریب ہوتا ہے اتنی بلندی ملتی ہے. کیونکہ ابھی ہم نبوت پر کلام کرنے کے بعد، وہ بھی ایک مختصر سا کلام کرنے کے بعد، وقت کی قلت اور دنوں کا محدود ہونا یہ ہمارے سامنے ہے، لہذا ابھی ہم نے بارگاہ صدیق اکبر میں بھی حاضری دینی ہے، بارگاہ عدل و صفا جن کی رائے پر قرآن اترتا ہے فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، جن کے جود و سخا کے چرچے عالم میں شرق سے لے کر غرب تک ہیں، عثمان ذی النورین کی بارگاہ میں بھی حاضری دینی ہے. روحانیت کا چشمہ جس کے سینے سے پھوٹتا ہے، جسے دنیا اسد اللہ و رسول ہی کے نام سے یاد کرتی ہے، اسد اللہ الغالب کے نام سے یاد کرتی ہے، مولا کائنات فاتح خیبر علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں بھی حاضری دینی ہے. سرکار نے فرمایا کہ میری بات اگر تم دو چیزوں کو پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، فرمایا کلام اللہ اور میری اولاد. سرکار کے اہل بیت کا بھی ذکر کرنا ہے، اور یہ سارا مجمع جن کی یاد میں سجایا گیا ہے وہ کربلا کے شہنشاہ امام علی مقام کی بارگاہ میں بھی حاضری دینا ہے. تو ہم نے سفر ابھی بڑا طے کرنا ہے، اللہ رب العزت اس سفر میں ہمیں استقامت دے، اور جو سنے اس پر عمل کی توفیق دے، ہمیں اپنے بزرگوں سے عقیدت عطا فرمائے، ہمیں ان صحابہ اور اہل بیت سے محبت کا جذبہ عطا فرمائے، ان کی محبت ان کی تعلیمات پر ہم زندہ رہیں، ان کی محبت اور ان کی تعلیمات پر ہمارا خاتمہ ہو، ان کی محبت اور ان کی تعلیمات قبر میں بھی پاکام آئے، ان کی شفاعت ان کی دستگیری رب کریم قیامت میں بھی ہمارے نصیب میں کرے، ان کا پڑوس ان کی زیارت جنت میں اللہ ہمیں مرحمت فرمائے. حضرات گرامی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المتصدقین کی بارگاہ میں ہم کل کام کریں گے، کل اس پر بحث کریں گے. آج سارے صحابہ پر ایک خلاصی گفتگو کرتے ہیں، کہ اللہ رب العزت نے ان نفوس قدسیہ کو کیا جذبہ عطا فرمایا تھا اور یہ کیسی شان کے مالک ہے. کیونکہ آج ہر پان کی دکان پر ٹھیے پر بحث ہوتی ہے, ارے امیر معاویہ نے یزید کو خلیفہ کیوں بنایا؟ اور میں نے کہا تو گندہ انسان تو سیدنا امیر معاویہ پر سوال کرتا ہے. حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ اللہ اکبر. امام بخاری کے دادا استاد استاد حضرت عبداللہ بن مبارک امیر المومنین فی الحدیث, ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور حضرت عمر بن عبدالعزیز اگر واو آگے بڑھا دے تو عمر بن عبدالعزیز کا رتبہ بڑا ہے یا سیدنا امیر معاویہ کا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز واو کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے, حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ سیدنا فاروق اعظم کے اولاد میں سے ہیں, سرکار کی امت میں سب سے پہلے مجدد ہیں. سیدنا فاروق اعظم کا عدل و انصاف آپ سے ظاہر ہوا. آپ اپنے جد امجد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مکمل کرامات کے پرتوں ہیں. آپ صحابی تو نہیں تابعی ہیں, لیکن آپ کے دور میں عرب میں عدل حکومت کا اتنا عام تھا کہ انسان تو انسان, جانوروں پر بھی دیکھا گیا ہے کہ جس گھاٹ سے بکری پانی پی رہی ہے اسی کے منہ کے قریب سے شیر بھی پانی پی رہا ہے, لیکن شیر خیانت نہیں کرتا اور کسی کے مال پر بکری پر جو کسی کا مال ہے اس پر گویا کہ حملہ نہیں کرتا. تو رب کریم نے جس کی حکومت میں انسان کو انسان جانوروں کو اتنا سخت پابند کر دیا ہو تو وہ حکومت کی باغڈور سنبھالنے والا شخص کتنا عظیم اور معتبر ہوگا. میرے آقا امام ملت و دین امام سیوطی علیہ رحمت, آج جمعہ تھا آپ جانتے ہیں, پہلے دن سے مجھے بخار ہے لیکن میں پھر بھی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک موضوع کو کما کرو انداز میں پہنچا سکوں. میں ابھی ماہانہ درس قرآن دے کر آپ کے پاس آ رہا ہوں گلشن اقبال میں, تو لہٰذا اگر میری آواز کہیں سے آپ کی سماعت کو متاثر کرے تو مجھے معذور رکھیے گا, اس لیے کہ مرض بھی ہے. آپ دعا کریں اللہ مجھے صحت دے, آپ کو بھی صحت دے کہ ہم استقامت کے ساتھ اس محفل میں حاضر دے سکے, محبت سے روزے پاک ہوئی. امام ملت و دین امام سیوطی علیہ رحمت نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے متعلق لکھا کہ فاروق اعظم نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے بشارت دی تھی. ملا کہتا ہے کل کیا ہوگا نبی کو خطا خبر نہیں, جو نبی کے نالین کو اپنے سر اور سینے پر رکھتے ہیں نبی کے نالین اور جوتے کی برکت سے اس پر دنیا کتنی آیا ہو جاتی ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ میری اولاد میں, تاریخ خلفاء اٹھا کر دیکھیں ساری تاریخیں دیکھیں, میری اولاد میں سے ایک میرا بیٹا ہوگا کہ جس کو عمر ثانی کہا جائے, جس طرح کہ میرے دور میں عدل ہے اس کے دور میں عدل ہوگا. اور پھر یہیں تک نہیں, وہ ابھی تیسری چوتھی پش میں پیدا ہونے والے ہیں, دوسری تیسری پش میں جا کر پیدا ہونے والے ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں ان کا نام میرے نام پر ہوگا اور میرے اس بیٹے کی عظمت جس کے بارے میں میں تمہیں ابھار رہا ہوں, تمہیں جذبہ دلا رہا ہوں, جانتے ہو کون ہوگا؟ اس کی پیشانی پر ایک داغ ہوگا, اس کی پیشانی پر ایک داغ ہوگا. تو یہ صحابہ کی علم کی بات ہے, ہم سپہ صحابہ ہیں جی. تو میں نے کہا صحابہ کا عقیدہ کیوں نہیں لیا؟ اگر صحابہ کا عقیدہ لیتا تو مسلمانوں کو کافر اور مشرک نہیں کہتا. ہم سپہ صحابہ, میں نے کہا رسید پر سپہ صحابہ, جیب میں سپہ صحابہ. صحابہ سے محبت, صحابہ نہیں بولتے بینگ لوٹو, صحابہ نہیں بولتے جاؤ کہیں مسجد میں جا کے بم دھماکہ کرو, صحابہ یہ نہیں کہتے کلاشن کو لے کر کسی کو مار دو, صحابہ یہ نہیں کہتے. صحابہ کہتے پہلے ہمارا عقیدہ اپنا کر پہلے مسلمان کا بچہ بن جا, داڑھی تو سکھ بھی رکھتا ہے, تیری داڑھی اسلامی داڑھی ہو جائے پہلے ہمارا عقیدہ رکھ. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ یہ بشارت نرمت فرمانے. امام سیوطی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ولادت ہوئی, بچپن میں آپ کھیل رہے تھے اور آپ کو سر پر گھوڑے نے اپنے پاؤں کی ٹاپ سے مارا تو سر پھٹ گیا اور وہ نشان پیدا ہوا اور آپ نے اپنے دور میں عدل کو قائم کیا، کیا یہ کم ہے کہ اسلام کے سب سے پہلے مجدد آپ ہیں؟ کیا یہ کم ہے کہ اسلامی تعلیمات کو عام کرنے والے آپ ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک سے کسی نے کہا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی تو بڑی شان ہے، بڑے عظمت والے ہیں، بڑی کرامت والے ہیں، خوف خدا والے ہیں، عظمتوں والے ہیں، جاہو حشمت والے ہیں، مقام و منال والے ہیں. فرمایا ہاں ٹھیک ہے، بالکل درست ہے، تم سچ کہہ رہے ہو، اس میں کوئی بات غیر حق نہیں، سب بات حق ہے، لیکن تم مجھ سے پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ کہا حضور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا رتبہ بڑا ہے یا سیدنا امیر معاویہ کا رتبہ بڑا ہے؟ تو آپ نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تو جانتا ہے حضرت امیر معاویہ صحابی ہے؟ بولا سبحان اللہ. میں سنیوں کو کہتا ہوں، سنیو، رسول کی محبت بد مذہب اور صحیح مذہب کے اندر کسوٹی ہے، اور رسول کی محبت کا مغز سیدنا امیر معاویہ کی محبت ہے. اس میں جعلی سنی اور مسلمان سنی کی پہچان ہوتی ہے. ہمارے صوبہ سرحد کے اندر جو ہمارا سیدوں کا قبیلہ ہے اور وہ دور دور جا کر آباد ہو گیا، ان کے پاس حضرت امیر معاویہ کے گستاخ پہنچے، کیونکہ پیر کے لیے عالم ہونا چاہیے، کیونکہ جاہل شیطان کا فٹ بال ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کھلونا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جی؟ بولو، جواب دو نا یار. کھلونا ہوتا ہے، ٹھیک. جاہل آدمی شیطان کا کھلونا ہوتا ہے. اس لیے شیخ صاحب نے بڑی پیاری بات کہی جی، سبحان اللہ، فرمایا تونگری بدلست نب مال، بزرگی بعقلست نب سال. مالداری جو ہے وہ پیسے والے کا نام نہیں ہے، سخاوت کا نام ہے. مالداری تونگری جو ہے وہ مال کا نام نہیں ہے، وہ سخاوت کا نام ہے. ایک شیر ہے اس کے پاس کروڑ روپے، وہ اس پر مکھی بھی نہیں بیچنے دیتا، لیکن ایک مزدور ہے وہ دس روپے کماتا ہے، پانچ روپے خدا کی راہ میں دے دیتا ہے. تو تونگر وہ ہے، وہ کروڑوں روپیہ رکھنے والا کنجوس نہیں ہے. فرمایا کہ تونگری مالداری مال سے نہیں دل سے ہوتی ہے، بزرگی عمر سے نہیں عقل اور علم سے ہوتی ہے. بزرگی عمر سے نہیں عقل اور علم سے ہوتی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آج بھی الحمدللہ اہل حق کا طریقہ ہے کہ اگر وہ شیخ ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، تو اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، سنت پڑھاتے ہیں، حلال کے مسائل، حرام کے مسائل، تاکہ وہ حرام حلال سمجھ لے تو خدا کو جان لے گا. تو یہ آستانے تو خدا کو کی معرفت کے ہوتے ہیں. جو خدا سے خود جاہل ہے وہ لوگوں کو کیا معرفت دے گا؟ تو جاہل پیر، جاہل پیر، جاہل کی مریدی کرنا حرام ہے، سمجھ آئے گا. تو ایسے جاہل پیر وہ کشمیر اور ادھر علاقے میں کچھ ہیں، ان کے پاس یہ پہنچے، کہنے لگے یار تم سید ہو، مولا علی کی اولاد ہو نا؟ ہاں ہاں مولا علی کی اولاد ہے. کہا یار تمہارے آستانے پر حضرت امیر معاویہ کا نام لکھا ہوا ہے. تو کہا تو کیا ہوا؟ کہا اس نے تو تمہارے ابا سے لڑائی کی تھی، تمہارے ابا سے لڑائی کی تھی، اور تم کیسے بیٹھے ہو حضرت امیر معاویہ کا نام لکھ لیا؟ تو وہ تو کھلونا تھا نا اس کا. اس نے بولا یہ بات ہے، نہیں مانیں گے امیر معاویہ کو. اور اس کے زمرے میں اب وہ بن گیا نہ ہی نہ شی، نہ سنی نہ شیعہ، کچھ بھی نہیں، وہ بیچ میں لٹک گیا. کیا ہو گیا؟ بیچ میں لٹک گیا. اس لیے سنیوں میں کہتا ہوں اہل سنت کا نشان ترہ سیدنا امیر معاویہ کی محبت. سنیے اہل سنت کا عقیدہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کے بارے میں عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا، امام شمس الدین صحابی نقل کرتے ہیں کہ حضور امیر معاویہ کا رتبہ بڑا ہے، بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا؟ آپ نے فرمایا تو جانتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ صحابی ہے؟ کہا ہاں صحابی تو ہے، لیکن ان کی نیکیاں تو دیکھیں آپ، اتنے بڑے عادل ہیں. فرمایا سنو، عمر بن عبدالعزیز مانا کہ یہ تمام جاہو حشمت کے بادشاہ ہیں، خدا نے ان پر اتنا انعام کیا ہے، خدا کے اتنے عظیم بندے ہیں، لیکن سنو، یہ اپنے تمام تر نیکیوں کو جمع کر کے اگر سیدنا امیر معاویہ کی نیکی کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے نا، تو حضرت امیر معاویہ جس گھوڑے پہ سواری کرتے ہیں نا،
اور وہ گھوڑا جب ہانپتا ہے اور اس کی ناک پر جب مٹی لگتی ہے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ساری نیکیاں اس گھوڑے کی ناک کی مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. تو چلا ہے حضرت امیر معاویہ کے مقابلہ کہنے میں. پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا وہ صحابی رسول ہیں، یہ غیر صحابی ہیں. تو یہی سب سے بڑا ملکہ ہے، یہی سب سے بڑا گویا کہ ذریعہ ہے. اب اسی پر ہم چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. صحابی کون؟ فرمایا صحابی وہ جس نے حالت ایمان میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہو، یا آپ کی نشست کو اختیار کیا ہو، اور آپ اس نشست میں جلوگر تھے جس طرح چند صحابہ نابینا تھے جنہوں نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا لیکن نشست اختیار کی، آپ کی محفل میں بیٹھے چاہے ایک گھڑی کے لیے بیٹھے ہوں، پھر اسی تجدید پر اسی عہد پر ان کا خاتمہ ہوا ہو، تو یہ صحابی ہیں. کیا ہیں؟ صحابی. صحابہ کی تعداد 124,000 سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفات میں خطبہ دیا تھا تو ہزاروں کی تعداد سے بھی زیادہ میں گویا کہ صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، اور کئی صحابی ہیں جو اپنے علاقوں سے آتے تھے سرکار کی زیارت کرتے تھے، مشرف با اسلام ہوتے تھے اور پھر دوبارہ چلے جاتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ دوبارہ وہ لوٹ کر نہیں آ سکے لیکن صحابیت کے شرط تو انہیں نصیب ہو سکا، تو یہ صحابی ہے. صحابی کا مرتبہ کیا ہے؟ ان کے مرتبے پر ہم دو باتیں کرتے ہیں. ایک تو ان کا مرتبہ ہمارے ایمان کے ساتھ بہت جڑا ہوا ہے کہ اگر ہم ان کے اندر نفس تراش کریں گے تو ہمارے ایمان کی بھی چھٹی ہو جائے گی اور اسلام پھر نظر ہی نہیں آئے گا. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح میرے دوستو کہ اگر میں آپ کو کسی جگہ کا کوئی حادثہ، کوئی واقعہ سناؤں، کوئی آپ کو بات بتاؤں تو آپ دیکھیں گے جناب بات شاہ صاحب بول رہے ہیں، اب اس کی تحقیق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات ٹھیک ہوگی. جو مجھ سے عقیدت رکھتا ہے، جو تحقیق کرنا چاہتا ہے، وہ واقعے کو نہیں دیکھے گا، وہ بیان کرنے والے میں جرح کرے گا. جس واقعے کے راوی، جس واقعے کا بیان کرنے والا جھوٹا ثابت ہو جائے، مکار ثابت ہو جائے، فراڈی ثابت ہو جائے، تو پھر واقعے کے پیچھے کوئی سائیکل بھگا کر نہیں جائے گا، بولے گا بھائی تو جھوٹا ہے، جھوٹ ہی بول رہا ہوگا. سمجھ رہے بات آپ؟ آج دیکھیں کئی قسم کے اخبار نکلتے ہیں جی، جنگ اخبار بھی ہے، فلانا بھی ہے، فلانا بھی، فلانا بھی. عوام کو اتنی تمیز ہے کہ کس کی خبر معتبر ہوگی، کوئی ایسی مزے لے رہا ہوگا. تو اب اس خبر کی کوئی تحقیق نہیں کرتا کہ ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. اگر ایک سچی خبر بھی کسی چھوٹے عام سے اخبار میں لگ گئی ہو اور وہ اخبار آئے دن جھوٹ بکواس کرتا ہو، غلط باتیں کرتا ہو، اور وہ خبر کسی معتبر اخبار میں لگنے سے رہ گئی ہو، چاہے وہ واقعہ ہوا ہو لیکن اس کے غیر علاقے میں جو بات پہنچے گی تو عوام یقین کرے گی، کیونکہ واقعے کی تحقیق راوی پر ہوتی ہے، بات کی تحقیق اس کے بیان کرنے والے پر ہوتی ہے. تو آج یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں دین بیان کیا گیا ہے، یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ حج ہے، یہ اللہ ہے، یہ رسول ہے، یہ دین ہے، یہ سارا اسلام کا واقعہ ہمارے پاس جو پہنچا اس کے بیان کرنے والے صحابہ ہیں. اگر ان میں کوئی عیب اور نقص تلاش کرے گا تو سارے اسلام کی عمارت گر جائے گی. بات کو یاد رکھیں، صحابہ کا مرتبہ اسلام میں اتنا اہم، اتنی بڑی اساس اور جڑ ہے کہ صحابی کہتا ہے کہ رسول نے فرمایا ہے، اگر اس میں نقص نکال لیا جائے، اس میں غلطی تلاش کر لی جائے تو پھر وہ واقعہ خود بخود جھوٹ ہو جاتا ہے. اس کو اور انداز میں یہ لے لیجیے کہ جناب اللہ کا پیغام رسول کے ذریعے پہنچتا ہے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے والا رسول ہوتا ہے، رسول ایسا راوی ہوتا ہے جس کا قول قطعی اور یقینی ہوتا ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، اور رسول کے فرامین کو بیان کرنے والے صحابہ ہیں کہ جناب وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ سچ اور عدل پر، ہر چیز جو عدل ہے وہ ہر عدل کے زاویے پر مکمل اترنے والے ہیں، اور صحابہ کی روایت کو آگے پہنچانے والے اولیاء کاملین ہیں. لہذا اولیاء کو مانے بغیر کوئی صحابی کو نہیں مان سکتا، اور صحابہ کو مانے بغیر کوئی نبی کو نہیں مان سکتا، اور نبی کو مانے بغیر کوئی خدا کو نہیں مان سکتا. ایک عقلی نقطہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ صحابہ کرام اسلام کے اس واقعے اور ذکر کے اولین راوی ہے، اور کہہ دیا یار آپس میں لڑتے رہتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے. میں نے کہا کہاں لکھا ہوا؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے. کہا نہیں ہے، وہ فلانی کتاب میں. میں نے کہا اٹھا کے ڈبے میں پھینک دے. کیا کر دے؟ کیونکہ ہم نے اسلام کو بچانا ہے، کتاب کو بچانا ہے. وہ کتاب والا پیدا ہوا ہے اس صحابی سے 300 سال بعد، اور وہ چلا حضرت امیر معاویہ پر تحقیق کرنے کے لیے، اور قرآن ان کی عظمتیں بیان کر رہا ہے. تو ہم نے لینا کس کو ہے؟ صحابہ کو. اس لیے کہ صحابہ سے اگر ہم نے اپنا دین بچانا ہے تو اس دین کے راوی، اس کے بیان کرنے والے صحابہ ہیں. تو لہذا ہمیں ہر طرح کی کوشش کرنی ہے کہ صحابہ کے متعلق نہ بدگمانی کرنی ہے، نہ ان کے بارے میں کوئی غلط بدسوئی اور بدزنی رکھنی ہے. اس لیے کہ ان کے خلاف بولنا، وہ تو چمکتے ہوئے آفتاب ہیں، ان کی طرف جو منہ کر کے تھوکے گا، تھوک اسی کے منہ پر آئے گا. اس کا اپنا ایمان خراب ہوگا، اس کے اپنا عمل خراب ہوگا. اس لیے کہ سارا دین جو اس کے پاس پہنچا ہے، اس کے بیان کرنے والے صحابہ ہیں. یہ اخلی بات. دوسری بات یہ کہ نبی کا منصب کیا ہوتا ہے، نبی کو بھیجا کیوں جاتا ہے. کیا آپ کبھی یقین کر سکتے ہیں کہ نبی، کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ نبی کو جو منصب دیا جاتا ہے نبی اس کو پورا نہ کرے؟ بولو، کبھی آپ سوچ سکتے ہیں؟ کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے؟ تو جو سیدنا امیر معاویہ یا صحابہ پر اٹیک کرتا ہے، آٹھانے کے ایک باغ باغ فدق کو اٹھا کر عمر اور فاطمہ کی جنگ کا شور مچاتا ہے، اس نے اسلام ہی کو نہیں سمجھا، وہ اسلام کا دشمن ہے. اگر وہ اسلام کا عاشق ہوتا تو اسلام کے راوی پر کبھی جرح نہیں کرتا، ان پر جرح نہیں کرتا، بلکہ بعد میں لکھنے والے کو جوتا مارتا اور کہتا کہ یہ بکواس کر رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا جن سے دین بیان فرما رہا ہے وہ ایسے مرتبے پر ہو. اور سب سے بڑی بات یہ کہ نبی کا منصب کیا ہے. نبی کریم فرماتا ہے ہم نے اپنے محبوب کو بھیج کر تم پر بہت بڑا احسان کر دیا. جی کیا احسان کر دیا؟ محبوب کی کیا شان ہے؟ فرمایا وہ زکی ہی، وہ تمہیں پاک صاف کرتا ہے، وہ تمہیں پاک صاف کرتا ہے، تمہارے دلوں کو صاف کرتا ہے. ایک ذاکر بیٹھ کر 10 دن لوگوں کو درس دیتا ہے اور اس کا سننے والا کہتا ہے میرا دل بڑا صاف ہو گیا اس ذاکر کی تقریر کو سن کے. میں نے کہا یہ ذاکر پیدا ہوا ہے 1427 ہجری میں، ابھی کی پیداوار ہے، اس کی تقریر سے تیرا دل صاف ہو سکتا ہے تو نبی کی تقریر سے صحابہ کا دل صاف نہیں ہو سکتا؟ جس کا منصب حقیقی تیرے متعلق تو زکیم نہیں اترا، یہ منصب تو نبی کا ہے کہ زکیم نبی ہماری طرف سے پارسائی کا ذکر کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں اگر کوئی کفر لے کر آتا ہے تو ایمان کو لے کر اٹھتا ہے، اور پھر ایسا ایمان لے جاتا ہے جو اس کو دیکھتا ہے وہ بھی مومن ہو جاتا ہے. اب اگر یہ کہے کہ جناب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام میں حسد گندگی ہے کہ نہیں، بولو بولو، بغض گندگی ہے کہ نہیں، اقربا پروری کسی پر حق ہونے کے باوجود اپنے اولاد کو نوازنا یہ گندی بات ہے کہ نہیں، اہل بیت پر اپنی اولاد کو فوقیت دینا ان کے حق ہونے کے باوجود یہ گندگی ہے کہ نہیں، بولو ہے کہ نہیں، آپس میں صوفی باصفہ ہونے کے باوجود مسجد میں لڑائی جھگڑا کرنا یہ گندی بات ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے زکی ہے، میرا محبوب صاف ستھرا کر دیتا ہے، میرا محبوب صاف ستھرا کر دیتا ہے. ہم نے ابھی ایران کے کسی ذاکر کو نہیں دیکھنا، محمد رسول اللہ کو جو نازل قرآن ہوا اس کو دیکھنا ہے، ہم نے قرآن کو دیکھنا ہے. کس کو دیکھنا ہے؟ قرآن کو دیکھنا ہے. اس لیے ہمارا ایمان ایران سے نہیں آیا، ہمارا ایمان مدینے سے آیا ہے، ہمارا اسلام مکہ مدینے سے آیا ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ مکہ والا اور مدینے والا میرا مکی مدنی آقا کیا کہہ رہا ہے، اور اس کا منصب کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے. وہ جب آیا اس کائنات میں تو رب کریم نے اسے جب اپنی قدرت کا شاہکار کہا تو اس نے کام کر کے کیا دکھایا؟ فرمایا وہ عزت کی ہے، اس کے قدموں میں جو گر گئے وہ کائنات کے امام بن گئے. تو دیکھو اگر صحابہ کو غلط مانا جائے تو نبی کے منصب پر اعتراض ہوتا ہے، یہ دوسرا اعتراض. ٹھیک ہے، ایک تو اسلام کی عمارت گرتی ہے کہ بیان کرنے والے ایسے لوگ. دوسری بات یہ کہ جناب صحابہ کا کام ہے پاک، نبی کا کام ہے پاک صاف کرنا. اگر صحابہ کے اندر حسد باقی رہ گیا، بغض باقی رہ گیا، مال کی دولت باقی رہ گئی، پیسے کی جھنکار باقی رہ گئی تو ان کا دل صاف ہوا؟ نبی کی ڈیوٹی مکمل ہوئی تو کوئی لکھ کر دے سکتا ہمیں کہ نبی اپنی ڈیوٹی مکمل کرنے میں کوتاہی کر گئے؟ اب نبی کے دربار میں کوئی ایک دو تو صحابی نہیں آئے، لاکھوں آئے. یہ کہتے صرف 3 مسلمان ہوئے، باقی مسلمان ہی نہیں ہوئے. ہم نے کہا رسول کو بھیجنے کی ضرورت پھر کیوں پیش آئی؟ سرکار میں یہ پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ سارے انبیاء میں میرے آقا کا مرتبہ بڑا ہے کہ نہیں؟ بولو بولو، سب سے بزرگ اور برتر امت کس کی ہے؟ میرے آقا کی ہے کہ نہیں؟ جب قیامت کا دن ہوگا میرے آقا فرماتے ہیں کہ امت کی صفحے 120 ہوں گی. کتنی ہوں گی؟ سارے انبیاء اور میری امت کو ملا کر محشر کے دن صفیں جو کھڑی ہوگی جنت کے راستے میں وہ کتنی ہوگی؟ بولو بولو. فرما 80 صفیں میری امت کی ہوں گی. میرا آقا فرماتے 80 صفیں. یہ کہتے ہیں تین ہی تھے. میں نے کہا نکل یہاں سے, تین ہی تھے. میرا آقا فرماتے 80 صفیں. پوری دنیا حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کتنی عوام ہوگی ہاں؟ جب وہ کہیں پر جا کر کھڑے ہو جائیں صفے بنے اور وہ صفے 120 ہو تو ایک صف میں کتنے ہوں گے؟ صفے 120 ہو. میمن مسجد کی صف دیکھو, بندہ حیران ہو جاتا ہے. اور جناب سارے روئے زمین کی جب مخلوق آ کر کھڑی ہو جائے گی, انسان کھڑے ہو جائیں گے اور اس کی صفے لگیں گی اور صفے ہوں گی بھی وہاں پر 120, تو ایک صف میں کتنے آدمی کھڑے ہوں گے؟ تین تین تین. وہ تین تو جس کو زنجیر میں باندھا اس کے ساتھ ہوں گے. یہاں پر 120 صفے لگی ہوں گی اور میرے آقا فرماتے ہیں اس میں 80 صفے میری امت کی ہوگی. بولو سبحان اللہ. 80 صفے میری امت کی ہوگی اور باقی کی 80 کے بعد کتنے بچے؟ 40. 40 صفے جتنے انبیاء ہیں ان کی ہوں گی. تو امت کس کی زیادہ ہوئی؟ سرکار کی. اور میرے زکیم میں تین ہی مسلمان ہوئے تو 80 کہاں سے آ گئے؟ سرکار تو بڑائی سارے صحابہ سارے انبیاء پر پیش کر رہے ہیں کہ مجھے رتبہ بھی بڑا ملا, امت بھی بڑی ملی. میں نے کہا اس حدیث کا کیا جواب ہوگا؟ یہ مسلم بات ہے, اس میں کوئی مسئلہ کی اختلاف نہیں ہے. یہ متفق مسئلہ ہے ہر متبع فکر کے اندر کہ سرکار سب نبیوں سے افضل بھی ہے, صرف وہ قتیل جو بالاکوٹ میں مردار ہوا ہے. اس کے علاوہ ہر ایک نے یہ لکھا ہے کہ جناب امت میں سب سے بڑا رتبہ, دنیا میں سب سے بڑا رتبہ میرے آقا کا ہے اور سب سے عظیم امت میرے آقا کی ہے. تو عظیم امت تین, عظیم امت تین بلایا جا رہا. ابھی امت محمدی آ رہی ہے, وانو علیہ السلام کی قوم کھڑی ہے, یہ تین آ رہے ہیں. تو یہ عظیم ہے, عظیم ہے. تو میں نے کہا تم تو صحابہ کے نہیں, تم نے صحابہ سے دشمنی, تم تو رسول کے دشمن ہو. کس کے دشمن ہو؟ رسول کے دشمن ہو. جس کے اہل بیت کی بات کرتے ہو تو گھر کی اولاد چھوڑو, تم اہل بیت کا مغز جو نبی ہے اس کے تم دشمن ہو. کہ جناب جو نبی سارے انبیاء پر اپنی امت پر فخر کرتا ہے وہ تین, اگر مانو کہ وہ 80 تھے تو سرکار جس کو 80 کہہ کر فخر کر رہے ہیں وہ یزکی ہم کے مزداق نہیں تو اور کون ہے؟ تو وہ تین تو پھر نہیں رہے نا. کسی کے باپ کو اختیار نہیں کہ وہ صحابہ میں تین کا عدد خاص کرے, کیونکہ قرآن کہتا ہے یزکی ہم, ہم جمع کی ضمیر ہے, جتنے آئیں گے پاک کرے گا. اور جب یہ میرے پاس آ گیا تو اس کے نائبین اولیاء ہوں گے, وہ اپنے مریدوں کو پاک کریں گے. پھر ان کے مریدوں میں کوئی چمکتا ہوا شیخ عبد القادر نظر آئے گا, کوئی ان کے مریدوں میں داتا علی حجویری نظر آئے گا, کہ جو ان کے قدموں میں آ کر خواجہ خواجگان کے دربار میں بیٹھ گیا وہ آئے گا تو ہندو بن کر, لیکن اٹھے گا تو لوگوں کا امام بن کر اٹھے گا, امام کا نور لے کر اٹھے گا. تو باپ دیکھے اولیاء کاملین کے آستانوں کی برکت یہاں سے واضح ہو رہی ہے. تو یہ اولیاء کا منصب تو سرکار کی نیابت میں ہو رہا ہے, لیکن اصل تو یہ مقصد سرکار کا ہے. تو آج اگر کسی زاکر کے درس میں بیٹھ کر کوئی جھوم کر اہل بیت کی محبت سے دل کو صاف کر سکتا ہے تو جس نبی کا منصب ہی دل کو صاف کرنا ہے اس کی محفل میں بیٹھنے والا اہل بیت سے بغض کیسے رکھ سکتا؟ رکھ سکتا ہے جی؟ بولو. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَاهِرَكُمْ تَطْهِيرًا, کہ بے شک اللہ نے ارادہ فرما دیا ہے کہ محبوب تیرے گھرانے کو پاک صاف کرے گا اور انہیں ہر ہر گندگی سے انہیں محفوظ رکھے گا. وہ محفوظ گندگیاں ان سے دور کر دے گا, وہ گناہ پھر نہیں کریں گے. گناہ جب ان کے سامنے آئے گا تو ان کا عظمت والا مقام ان کے سامنے آ جائے گا, پھر وہ گناہ کو پسند نہیں کریں گے. نسب کی شرافت کی بنا پر تطہیر کی طرف آئیں گے. یہ آج یہ اپنے گھروں میں پڑ رہا ہے, یہ اس کے گھر میں اتری تھی یا حضرت عمر کے سامنے اتری تھی؟ بولو. حضرت عمر کے سامنے اتری تھی, حضرت ابو بکر کے بولو نا یار سامنے اتری. عثمان غنی کے, علی کے, ابن مسعود کے, حضرت امیر معاویہ کے سامنے موجود ہے ساری چیزیں. تو جناب اللہ کا رسول دلوں کو پاک کرتا ہے کس چیز سے؟ کہ جو چیز اللہ نے احکام اتارے ہیں وہ ان کے دلوں میں لگ جائیں. کس چیز سے پاک کرتا ہے؟ یعنی ان کا دل اس کو قبول کر لے, یہ پاکی ہے. اللہ کی فرمان برداری کو قبول کر دینا یہ تزکیہ نفس ہے. تزکیہ نفس کس کو بولتے ہیں؟ کیا بالٹی لے کر پانی ڈالیں گے؟ کہ برش لے کر دل کو گھسا جائے گا؟ دل کے پاک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دل کے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہر احکام کو قبول کر لینا. اب جب یہ احکام ہے کہ نہیں کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ, میرے صحابہ میں تم سے اپنی دین بیان کرنے پر کوئی پیسہ نہیں مانگتا، اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو میری اولاد سے محبت کرو. تو یہ رب کی طرف سے حکم ہے کہ نہیں کہ محبت کرو اہل بیت سے؟ بولو یار، یہ صحابہ کا حکم ہے کہ نہیں؟ اگر یہ حکم دل میں نہیں بیٹھا تو وہ یزکیہم کیسا ہوا؟ کیونکہ ہر چیز، نماز کو قبول کرنا ہے، روزے کو قبول کرنا ہے، حلال باتوں کو قبول کرنا ہے، حرام باتوں کو قبول کرنا ہے، کفار کے لیے شدت دل میں رکھنی ہے اس کو قبول کرنا ہے، مسلمانوں کے لیے نرمی دل میں رکھنی ہے اس کو قبول کرنا ہے، اہل بیت سے محبت کرنا ہے، آپس میں شیر و شکر ہونا ہے، یہ ساری چیزیں جب دل میں جم گئی تو اس کو یزکیہم کہتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب رسول کے پیچھے نمازیں پڑھیں اور یزکیہم کی آیتیں سنیں ان کے دل میں نماز کی تو محبت ہو، اہل بیت کا احترام نہ ہو؟ میں نہیں مانتا، میں اور ہر مسلمان انکار کرے گا کہ میں نہیں مانتا. بیزار ہے اس مفہوم پہ، اس لیے کہ جناب یہاں پر حضرت عمر کا کوئی نہیں بگاڑا جا رہا، حضرت امیر معاویہ کا کچھ نہیں بگڑ رہا، یہاں بات جا رہی ہے منصب نبوت پر. اور منصب نبوت پر بھی نہیں، بلکہ خدا نے اپنے آخری نبی کو ایسے شخص کو بنا کر بھیجا کہ جو لوگوں کا تطہیر قلب نہ کر سکا، تزکیہ نفس نہ کر سکا، وہ بدبخت تو سرے سے خدا ہی کا دشمن ہوا. پتا چلا یہ یہودیوں کی جماعت ہے، یہ دشمنان اسلام ہے جو کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ نے معاذ اللہ ایسا کام کیا، یہ حضرت عمر نے ایسا کام کیا، یہ حضرت ابو بکر نے ایسا کام کیا. جو یہ کہتا ہے کہ میں گندا سوچتا ہوں وہ پاک ہے، وہ حق پر ہے، وہ حق پر ہے. تو یہ سارے زاویے اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ صحابہ عادل ہیں، صحابہ عادل ہیں، اس لیے کہ اولاد رسول سے محبت کرنا قرآن کا حکم ہے، اور قرآن کے حکم کو دل میں رہنا یہ یزکیہم کی تفسیر ہے، وہ یزکیہم کی تفسیر ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول نے احکام دلوں میں اتار دیے اور ہوئے وہ تینی؟ تو یہ سارے معاملات ایک پاگل جیسی باتوں میں نہیں ہو گئے تو اور کیا ہو گئے؟ اللہ اکبر. بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے ہر ایک صحابی کے متعلق کہتے ہیں، فرمایا سنو میرا صحابی کیسا ہوتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم اگر فرض کر لیں 100 سال نمازی بھی پڑھ لو، 1000 سال نمازی بھی پڑھ لو، تمہاری 1000 سال کی نمازیں میرے صحابی کے ایک رکوع، ایک قیام، ایک اللہ اکبر کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، ایک اللہ اکبر کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی حضرت؟ مقابلہ کیوں نہیں کر سکتی؟ مقابلہ اس لیے نہیں کر سکتی کہ جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنا قریب ہوگا رحمت خدا کی بارگاہ میں اتنی اس کو ملتی چلے جائے گی. آج نمازیں تو اسی انداز میں پڑھی جا رہی ہے، روزہ اسی انداز میں رکھا جا رہا ہے، نمازیں اسی انداز میں پڑھی جا رہی ہے، سارے معاملات اس انداز میں ہو رہے ہیں، لیکن جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر نمازیں پڑھی ہے اس کو مشاہدے کا قرب نصیب ہوا ہے. تو جس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے قرب جتنا نصیب ہوگا اس کی نمازیں اور عبادتیں اتنی برکت والی ہو جائے، اتنی. تو خلاصہ کیا نکلا کہ سب سے بڑی نیکی سرکار کی زیارت ہے، سب سے بڑی نیکی وہ ثواب نہ نماز میں ہے، وہ ثواب نہ روزے میں ہے، وہ ثواب نہ زکات میں ہے، وہ ثواب نہ حج میں ہے، وہ ثواب نہ صدقے میں ہے، وہ ثواب نہ جہاد میں ہے، جو ثواب حبیب کو دیکھنے میں. کیونکہ سب سے بڑی کس لیے کہ جو جہاد کرے تو مجاہد، حج کرے تو حاجی، زکات دے تو سخی مالدار، نماز پڑھے تو نمازی غازی، روزہ رکھے تو صائم الدہر، روزہ رکھنے والا صائم قائم اللیل ہو جائے، تمام معاملات کو اپنا لے، ان لقب سے تو یاد کیا جائے گا لیکن اسے صحابی نہیں کہا جائے گا. اس لیے کہ صحابیت کا شرف اسے ہی ملے گا کہ جس نے حالت ایمان میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پائی ہوگی. اور جو اس فضیلت والا ہوگا اس کی کیا شان ہے؟ صحیح بخاری میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں سنو میرا صحابی کیا ہے اور تم کیا ہے؟ لوگ میرے آقا کو دیکھنے والے، جو میرے آقا کو دیکھ کر چلا جاتا ہے نا، اس کی عظمت کی ساری خدائی مقابلہ نہیں کر سکتی. تو میرے آقا کی وہ مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بولو کر سکتے ہیں؟ تو جو فضیلت میرے آقا، تو آئیے جو کہہ رہے دو ہاتھ ان کے، دو ہاتھ ان کے بشر کی سی، اس میں بھی اختصار، یہ دہریت ہے کہ نہیں؟ یہ لادینیت ہے کہ نہیں؟ صحیح بخاری کیا پڑھا؟ خاک پڑھا تم نے صحیح بخاری؟ صحیح بخاری میں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرماتے لو ان احدکم انفق فی سبیل اللہ مثل احد ذهبا، تم میں سے کوئی شخص قیامت تک، یہاں داڑھی بنانے کی بات نہیں، کہا مال خرچ کرو، کہا کیسا؟ فرمایا احد کے باڑ کے برابر بھی اگر سونا جمع کر کے لے آؤ. فرمایا احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا جمع کر کے لے آؤ تو سونا مہنگا ہے یا جو مہنگا ہے؟ بولو بولو. اللہ کا حبیب فرماتا ہے کہ اگر تم سونا لے آؤ احد کے پہاڑ کے برابر اور میرا صحابی لے کر آئے مٹھی بھر جو، مٹھی بھر وہ لائے انتہائی تھوڑا مٹھی بھر اور لائے بھی انتہائی سستی چیز جو، تم لاؤ انتہائی بڑا اور لاؤ بھی انتہائی مہنگا، تو جیت جانا چاہیے نا بھائی، عقل بھی کہتی جیت جانا چاہیے. لیکن یہاں پر عقل کی گزر نہیں ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو تعلیمات مصطفی کے سامنے اپنی عقل کو زیر کر دیتا ہے، جو عقل کو فوقیت دیتا ہے وہ ذاکر بنتا ہے، اور جو دین اور سرکار کی زبان کو فوقیت دیتا ہے وہ غلامان مصطفیٰ میں ہو جاتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر عقل کا کوئی گزر نہیں، یہ ہم عقل کو بڑی ترجیح دیتے ہیں. عقل کا بڑا کمال ہے، عقل عقل عقل، ساری تقریر عقل پر ہوتی ہے. عقل عقل عقل. میں نے کہا نبی کا معجزہ، نبی کو معجزے سے نوازا جاتا ہے، اور معجزہ وہ جو عقل میں نہیں آتا، عقل تو مان ہی نہیں سکتی. تو اب بتا تو عقل سے مومن کیسے بنے گا؟ اب اس عقل سے مومن کیسے بنے گا؟ پتا چلا کہ مومن کے سب سے بڑا امتحان یہی ہے کہ اپنی تمام تر حواس کو نبی کے قدموں میں زیر کر دینا، اور نبی کے جنبوشے جنبوشے لب سے جو کلمات سرزد ہو اس کو لے لینا، یہ ہے ایمان. فرمایا کہ تم لاؤ احد کے پہاڑ کے برابر سونا اور یہ لائے مٹھی بھر جو، تم لاؤ مہنگا ترین سونا، وہ لائے حقیر ترین جو، مقابلہ ہونا چاہیے. میرا کا فرماتے ماں بالا کا مدعا حدی مومس ہے، تمہارا یہ احد کے پہاڑ کے برابر سونا اور یہ احد کے برابر مال میرے صحابی کی ایک مٹھی نہیں، آدھی مٹھی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، آدھی مٹھی جو کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. کیا وجہ ہے میرے دوستو؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ میرے قرب نے اس کے نیکی کے مرتبے کو اتنا بڑا کر دیا ہے کہ اگر وہ پتھر بھی اٹھاتا ہے تو خدا کی بارگاہ میں وہ ہیرے کی قدر رکھتا ہے، کیونکہ میرا قرب ہے اور میرے جلووں کا عکس اس پر پڑ رہا ہے. میری صحابت کی برکت ہے کہ اگر وہ خاک کو بھی اٹھائے تو خدا اسے سونا بنا دیتا ہے. تو یہ مرتبہ صحابہ اکرام کا ہے، انہیں ماننا تو 100% ہی ضروری ہے، اس کے بغیر گزارے ہی. ایک بات، اللہ اکبر، صحابہ اکرام علیہ مرضوان کا مرتبہ کیا ہے؟ آپ قرآن پڑھتے ہیں جی، ٹھیک ہے، مکی صورتوں میں اکثر آپ کو آیت نظر آتی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اکثر نظر آتی ہے نا جی، قرآن آپ پڑھتے ہیں نا، اس قسم کی آیتیں نظر نہیں آتی آپ کو؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ کہ بے شک وہ لوگ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے عمل کیے، وہ یہ تھا یا صحابہ تھے؟ کیونکہ سامنے تو کافر ہے اور ادھر ایک گروہ حق پر ہے، اور سورت مکے میں اتر رہی ہے، مدینے میں بھی اتر رہی ہے، وہاں پر اللہ رب العزت صحابہ کی تاریخ بیان کر رہا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو ایمان لائے، تین فرمائے جو ایمان لائے، اللہ نے تین چار کا ذکر نہیں کہ محبوب جو تیرے پاس آ کر ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اچھے عمل کیے. اچھے عمل کرنا کیوں نہیں کرے گا؟ اچھے عمل وہ عزت کی ہم تو نے پاک کرتا ہے. فرمایا کہ بے شک ایمان لائے، اچھے عمل کیے، مولا کیا ہوگا؟ دین سے پھر جائے گا؟ فرمایا سنو، تاریخ ایک وہ لکھتا ہے، ایک ہم لکھتے ہیں. ہم تاریخ ایسی لکھتے ہیں کہ وہ مورخ حال کو دیکھتا ہے، مستقبل کو دیکھتے ہیں. وہ مورخ صرف کاغذ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ہم حال کو بھی دیکھتے ہیں، مستقبل کو دیکھتے ہیں، ماضی کو بھی دیکھتے ہیں. فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، محبوب تیرے ہاتھ پر جتنوں نے ایمان لایا اور اچھے عمل کیے، لہم جنات تجری من تحت الانہار ذلک الفوز الکبیر، ان کے لیے ایک نہیں، ان کے لیے بہت سی جنتیں ہیں. لہم جنات، ان کے لیے بہت سی جنتیں ہیں. محبوب، وہ جنتیں ایسی جس کے نیچے سے نہریں گزرتی ہیں، اور کہہ دے ان کو، او میرے محبوب صحابہ سنو، ذالک الفوز الکبیر، رب کریم کہتا ہے تم نے مجھ پر ایمان لا کر اچھے عمل کہہ کے سب سے بڑی کامیابی سے ہم کنار ہو گئے ہو. تو یہ ساری آیتیں کس کھاتے میں جائیں گی؟ ان الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یہ خطاب ان سے ہو رہا ہے، صحابہ سے ہو رہا ہے؟ نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، وہ جب تک ایمان پر رہے. میں نے کہا وہ تیرے کو فرعون نے کوئی خوردبین دی تھی دیکھنے کے لیے، جس سے وہ حضرت موسیٰ کو دیکھتا تھا، اسے یہی نہیں پتا تھا کہ اس کے نیچے والے لوگ اس کو چونا لگاتے ہیں، اس کی آنکھ پر جادو کرتے ہیں، اسے یہی نہیں پتا. تو ہم نے کہا تم کو خوردبین دی کس نے تحقیق کرنے کی؟ قرآن تو کوئی فصل نہیں کر رہا، قرآن تو کوئی استثناء نہیں کر رہا، قرآن تو باتیں بات کر رہا ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے والصادقون ربنا من المهاجرین والانصار، کہ محبوب تیری ساری امت مجھے اچھی لگتی ہے، لیکن سب سے اچھے وہ ہیں جو پہلے پہلے جب تیرے رشتے دار تیرے دشمن ہو گئے، تیرے علاقے والے تیرے دشمن ہو گئے، تیرے ملک والے تیرے دشمن، تیرے عزیز تیرے دشمن، لیکن محبوب وہ ابو بکر، وہ عمر، وہ عثمان، وہ علی، وہ عشرہ مبشرہ، وہ جملہ مہاجر صحابہ جنہوں نے کیا، تیرے پاس کچھ بھی نہیں، سرکار کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا اس وقت. بتائی دیکھیے کہ اگر چراغ گل ہو جائے تو تیل ڈالنے کی رقم نہیں ہے. ابو بکر پیسہ دے کر پیسہ لینے نہیں آئے، بلکہ میرے آقا فرماتے ابو بکر نے جتنا پیسہ اسلام کے لیے دیا ہے اتنا کسی نے نہیں دیا ہے. ابو بکر کے مال سے جتنا اسلام کو فائدہ پہنچا اتنا کسی کے مال کو نہیں پہنچا. یہ آئے گا ہر ایک کے دور میں. حضرت عثمان غنی نے جتنا مال خرچ کیا، فرما محبوب ساری امت مجھے پیاری، لیکن سب سے پیارے وہ کہ جب تیرے عزیز اقربا تیرے کلمہ حق کے سامنے منحرف ہو گئے، لیکن انہوں نے برادریاں چھوڑی، کنبے چھوڑے، تجارت چھوڑا، اپنی فیکٹریاں چھوڑی، اپنے تجارتی معاملات چھوڑے، دنیا کے ذرائع چھوڑے، سب کو چھوڑ کر صرف تیرے ایک ہی ترانہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر فرشتہ ہو گئے اور تیرے دام کے اسیر ہو گئے. یہ سارے مہاجرین. اور محبوب جب تو آیا مدینے تو یثرب والوں کے پاس کیا کمی تھی مال کی؟ والانصار بیت عقبہ میں جو ساتھ میں بیعت کی، بیت ثانیہ میں جو 8-10-13 نے بیعت کی، بیت ثالثہ میں 10 سے لے کر 17 سے زیادہ لوگوں نے جو بیعت کی، فرمایا محبوب یہ سب کے سب ایسے عظیم ہیں، ایسے محتشم ہیں کہ رضی اللہ عنہم، کہہ دے اللہ راضی ہو گیا ہے، انہیں کسی چوپڑی کسی تاریخ کی ضرورت نہیں، خدا تاریخ بیان کر رہا ہے، خدا تاریخ لکھ رہا ہے. فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ راضی ہو گیا ان سے. فرمایا پوری امت کو کہہ دے ورضوا عنہ، جو ان سے محبت کرے گا خدا اس سے بھی راضی ہو جائے گا. تو جب خدا نے ہماری تاریخ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دی کہ ان سے محبت اگر کرو گے تو تم راضی ہو جاؤ گے، خدا تم سے راضی ہو جائے گا، تو اگر صحابہ کے اندر کوئی غلط بات ہوتی تو خدا ان کی محبت کو ہماری رضا کا ذریعہ کیسے قرار پاتا؟ خدا ان کی محبت کو اپنی رضا اور ہماری قبولیت کا ذریعہ کیسے قرار دیتا؟ ایک شخص مجھ سے کہنے لگا جی یہ وہ سابقون اولون میں من المہاجرین میں یہ من کیا ہے؟ کیونکہ من تو عربی میں تعویذ کے لیے آتا ہے، بعض کے لیے، اخذت من الکیس، میں نے جیب سے نکالا کچھ، تو من کا لفظ جو ہے نا من، یہ تو بعض کے لیے آتا ہے، تو لہذا اس کا معنی یہ ہوا کہ مہاجرین میں سے بعض اور انصار میں سے بعض، سارے مہاجر نہیں، سارے مہاجر نہیں، مہاجرین میں سے بعض اور انصار میں سے بعض. اللہ کو سابقون الاولون میں گویا کہ بہت زیادہ پسند ہے کہ مہاجرین میں سے بعض اور انصار میں سے بعض. ہم نے کہا جن تین کو تم مانتے ہو تینوں مہاجر ہیں، انصار میں تو ہے نہیں. ذرا دوبارہ اپنی چوپڑی کھول کے بات نہیں نکلو کہ انصار میں کس کو مسلمان مانتے ہو. اگر مین کو تبیز کے لیے لو تب بھی تمہارا عقیدہ یہاں پر پورا نہیں ہوتا، اور یہاں پر مین تبیز کے لیے نہیں، بیان کے لیے ہے. یہاں پر فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، محبوب مہاجروں صحابہ میں سے جو ہیں جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت کی، مہاجر صحابہ کو کہا جاتا ہے جس نے ہجرت کی ہے. فرمایا محبوب جس نے ہجرت کی، سرکار نے فرمایا اپنے چچا عمر سے، اپنے چچا عباس سے کہ علی تم پر فوقیت رکھتا ہے. حضرت عباس نے کہا حضور کیوں فوقیت رکھتا ہے، میں آپ کے قریبی ہوں. فرمایا اس لیے کہ انہوں نے تیرے سے پہلے ہجرت کی تھی، اس نے تیرے سے پہلے ہجرت کی تھی، تو جو ہجرت میں پہلے ہو علی رتبے میں، نسبی رتبے میں حضرت عباس سے چھوٹے ہیں، اس لیے کہ حضرت علی، حضرت عباس جو ہے وہ حضرت علی کے کیا ہیں؟ چچا ہیں، سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چچا ہیں. تو رتبے میں بھتیجا بڑا کہ چچا بڑا، لیکن نسب کے ذریعے نہیں، فضیلت میرے مصطفیٰ سے ملتی ہے. سرکار نے فرمایا کہ چچا جان آپ پر علی کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس میں آپ سے پہلے ہجرت کی ہے. تو علی اگر عباس سے پہلے ہجرت کر لے تو وہ شرف والا ہو گیا، ابو بکر تو سب سے پہلے ہجرت کر رہا ہے، وہ شرف والا کے ذریعے ہو سکتا ہے. اور ابو بکر کی ہجرت کے واقعے تو تمہاری کتاب میں بھی ہے، کوئی ایک حوالہ تو ثابت کر دو کہ جناب سرکار حضرت ابو بکر یہ کسی کے علاوہ گئے ہو، ایک حوالہ تو ثابت کر دو. یہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس پر فوقیت علی کو دی ہے اس چیز پر کہ علی نے ہجرت پہلی کی. تو علی نے ہجرت پہلی کی تو تو علی سارے رتبوں سے بڑھ گیا اور فضیلت میں آگے بن گیا. دلیل دی کہ جناب اس نے ہجرت اس سے پہلے کی, تو جس نے عباس سے پہلے ہجرت کی رتبے میں وہ بڑھ گیا. تو جو امام الانبیاء کی مائیت میں ہجرت کر رہا ہے, کندھوں پر اٹھا کر غار ثور میں لے جا رہا ہے, عمر کو رو کر کہتے ہیں ابو بکر میری ساری نیکیاں لے لو, علی کہتے ہیں میری ساری نیکیاں لے لو, لیکن ابو بکر مجھے وہ غار والی نیکی ایک دے دو, وہ غار والی ایک نیکی دے دو. کہ جناب وہ غار والی نیکی کیا کہ تکیہ لگا کے سو گئے تھے وہ نیکی؟ فرمایا نہیں, جو کندھوں پر اٹھا کے مصطفیٰ کو لے کر کے سارے تکلیف کو برداشت کیا, علم کو برداشت کیا. ارے جناب اٹھا کر لے گا تو کیا کمال, وہ اصل نیکی تھی پردہ داری, پردہ داری, منہ بند رکھنا, ایمان, منافقت نہیں. اگر وہ نیکی جب بنی کہ جب حضرت صدیق اکبر جان و دل ہر ایک کے ساتھ سرکار کے ساتھ تھے, اگر ان کے ساتھ ان کو اگر وہ کافروں کے ساتھ ساز باز رکھتے اور سرکار کو بھلے کندھے پر اٹھا کر لے جاتے تو وہ نیکی بنتی؟ تو اصل نیکی راز ہے, راز جو سرکار نے اس رات ابو بکر کے سینے میں ڈالا. فرمایا وہ ایسا راز ہے کہ سارا مکہ جل رہا تھا سرکار کو قتل کرنے کے لیے, لیکن ابو بکر نے انتہائی رازداری رکھی, اپنی جوان بیٹی سارے گھر کو مکے میں چھوڑ کر اپنے حبیب کے ساتھ چلے گئے, زبان بھی مصطفیٰ کو دے دی, دل بھی مصطفیٰ کو دے دی, زبان بھی مصطفیٰ کو دے دی, دل بھی مصطفیٰ کو دے دی. تو وہ سابق الاولین والمہاجرین میں وہ کیسے نہیں آ سکتا ہے, وہ کیسے نہیں آ سکتا؟ کہنے لگے جی وہ غار میں جب پہنچے نا تو ڈر گئے تھے, رونے لگے. میں لگا روئے نہیں روئے یہ چھوڑ, غار میں کون پہنچا, یہ پہنچے گا نہیں پہنچے اتنا بتا. وہ رونے کی تم کو بڑی عادت ہے, وہ تمہارا ایک پیریڈ ہوتا ہے, ہاں ٹائم شروع ہو گیا, شروع ہو جا, ٹائم ختم ہو گیا, چپ. بندہ ایک دفعہ روتا ہے تو اس کو پورا دن بات کرنے دل نہیں ہوتا, ان کا سٹائل ہوتا ہے, بٹن یعنی ٹوکن ڈال دیا تو اس کا دورانیہ ایک گھنٹے کا ہوتا ہے, جب تک وہ دورانیہ چلتا رہے گا آ کرتا رہے گا, اور جب دورانیہ ختم, یہ بالکل ختم, اور مزے سے پھر رہے ہیں جناب, کیا مزہ آ گیا جی. ابے جو اہل بیت کی محبت میں روتا ہے پھر وہ آگے ایسے مزے کی باتیں کرتا ہے, اللہ اکبر. میں نے کہا رونا پیٹنا چھوڑ, یہ بتا ابو بکر تھے کہ نہیں؟ تو کہتا ہے کہ جناب وہ رو رہے تھے, ڈر گئے تھے کافروں سے, اس لیے کہ کافروں کے پاؤں نظر آ رہے تھے. میں نے کہا چلو ڈر گئے رو رہے تھے, سب کچھ ایک طرف رکھ, پہنچا کے نہیں پہنچا یہ بتا. قرآن کہتا ہے کہ اذ ہما فی الغار, وہ دو غار میں تھے, اذ قال لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا, اس نے اپنے صاحب سے کہا. یہ صاحب کون تھا؟ چلو بھلے رو رہے تھے, صاحب قرآن نے کہا. چلو بھلے ڈر رہے تھے, صاحب قرآن نے کہا. جسے قرآن صاحب کہہ دے وہ قرآن کا حکم قطعی ہو جاتا ہے. قطعی حکم ایسا ہی ہے جس طرح کہ خدا کو ایک کہنا. اب رسول اللہ کی زبان سے قرآن میں آیا کہ ابو بکر صاحب ہے. اب جو ابو بکر کو صاحب نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. وہ جواب بعد میں دیں گے, رو رہے تھے کہ ڈر رہے تھے, پہلے تو اس بات پر تو قائل ہو چکا ہے کہ جناب وہ غار میں تھے, ہمارا مقصد بھی صرف غار کا ہے. اور مولا علی اس لیے کہتے کہ ابو بکر میری ساری نیکیاں لے لو اور وہ غار والی نیکی لے لو. اتنا تو ثابت ہوا کہ کوئی اور نہیں تھا ساتھ میں, تھے تو ابو بکر. اور دیکھو اگر ابو بکر جاسوس ہوتے کافروں کے تو سرکار اتنے حساس مسئلے میں ابو بکر کو ساتھ میں لے جاتے؟ بولو. میں نے کہا جس طرح اللہ ان کی توحید کا رگڑا لگا رہا ہے نا, تو اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے حب اہل بیت کا رگڑا لگا رہے ہیں. جھوٹ بولتے ہو, غلط بات کرتے ہو, غلط کہتے ہو, کیونکہ ہجرت انتہائی رازداری کی چیز ہوتی ہے اور اس کو راز رکھنا نبی پر ضروری ہوتا ہے. ہجرت کے احکام اٹھا کر دیکھیں, اس کا راز رکھنا نبی پر ضروری ہوتا ہے. نبی اسی پر راز منکشف کرتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. قرآن کہتا ہے کہ جس کا اشارہ رب خود دے دے. صدیق اکبر کے گھر جا کر ہجرت کے لیے انتخاب کرنا, یہ عالم بالا سے فیصلہ ہو چکا تھا کہ محبوب جاؤ, مکہ میں تیرے بہت غلام ہے, لیکن تیرے تو جس کی کندھوں پر سواری کرے گا اور ہجرت کا راز جس کے سینے میں ڈالا جائے گا وہ ابو بکر کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. ابو بکر کے سوا کوئی نہیں. او جی تبری میں آیا, میں نے کہا میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو تبری بولتا ہے؟ اور جی ابن کثیر نے لکھا. میں نے کہا دھکے پہ لگے ابن کثیر, میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو ابن کثیر کی بات کرتا ہے؟ میں قرآن سے تاریخ بیان کر رہا ہوں اور تو ابن کثیر سے تاریخ بیان کر رہا ہے. تو میں نے ابن کثیر کا کلمہ نہیں پڑھا, میں نے خدا کا کلمہ پڑھا ہے. میں نے خدا کا کلمہ پڑھائے. ابن کثیر نے اگر اپنی جان بچانی ہے تو قرآن والی باتیں کرے تو اس کی بات لیں گے, قرآن والی بات نہیں کرے گا تو اس کو بھی تیرے ساتھ ڈبے میں ڈالیں گے. اس لیے کہ ہم نے قرآن کو ماننا ہے, کسی تاریخ کی کتاب کو نہیں ماننا. اس اصول کو ذہن میں رکھیں, عقیدہ بچانے کے لیے, ایمان بچانے کے لیے, صحابہ سے محبت کے لیے. اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی, میرے صحابی کی شان میں ناشائستہ گندے کلمات نہ کہنا. میں اگر آج سید ہوں, مولا علی کی اولاد میں سے ہوں, تو میں اتنا بڑا ہو گیا کہ حضرت امیر معاویہ کو منہ دوں, العیاذ باللہ, ان کے مرتبے پر جاؤں. نسب تو ساقط نہیں ہوتا, لیکن نسب کی ساری بزرگی ختم ہو جائے گی. وہ جی میں, خون تو مولا علی کا ہے. میں نے کہا کنان کے اندر بھی خون نوح علیہ السلام کا تھا. کنان کے اندر خون کس کا تھا؟ نوح علیہ السلام. ہم سنی ہیں, ہم بندے کو نہیں پوچھتے, ہم نسبتوں کا احترام کرتے ہیں. ہم پوجنے کا کام نہیں کرتے کہ چلو یار چڑھاوا چڑھاؤ اس پر, بھلے کافر ہے, خون تو ہے نوح علیہ السلام کا ہے نا. ہم ایسے نہیں ہیں, ہم نسب کے پجاری نہیں ہیں. ہم اسی نسب کو لیتے ہیں کہ جس میں فضیلت اور میرے آقا کی تعلیم باقی ہوتی ہے. اب دیکھو کنان کافر تھا, لیس من اہلک, کنان کافر تھا, نوح علیہ السلام کا خون تھا. تو قرآن نے کہا لیس من اہلک, وہ تیری اولاد ہی نہیں ہے, جو تیرے طریقے پر نہ چلے وہ اولاد ہی نہیں ہے. اور میرے محبوب نے المعجم الصغیر طبرانی نے فرما دیا کہ سنو سنو, کل تقی و نقی فہو علی, تم میرے دین پر چلو, میری محبت کو اپناؤ, پرہیزگار بن جاؤ, کیونکہ ہر پرہیزگار محمد رسول اللہ کی اولاد ہے. فرمایا کل تقی و نقی فہو علی, ہر پرہیزگار محمد رسول اللہ کی اولاد ہے. اور ایک ایک خون کے ذریعے بھی اولاد ہو, عمل کے ذریعے بھی اولاد ہو, پھر وہ حسین ہوتے ہیں, پھر وہ حسن ہوتے ہیں, کہ جن کے ذریعے اللہ رب العزت یہ مرتبہ عطا فرماتا ہے, جن کے ذریعے اللہ رب العزت یہ منزلیں عطا فرماتا.
ہم تو بڑے عاشق ہیں جی اہل بیت کے. میں نے کہا کتنے اہل بیت؟ کیا بارہ. کیا بارہ؟ بولو نا, بولو. میں نے کہا سید بارہ؟ بولے بارہ. میں نے کہا نہیں, میرا عقیدہ سنے گا؟ کہا کیا؟ کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نہیں. میں نے کہا اہل سنت جو عقیدت رکھتے ہیں اہل بیت سے, وہ سن, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا.
تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور.
بارہ. میں نے کہا آل ابراہیم کہا ہے ان کو قرآن میں, آئے گا انشاءاللہ اہل بیت میں مزید اس کی تشریح کروں گا. میں نے کہا آل ابراہیم ہے یہ, آل ابراہیم بارہ, آل ابراہیم بارہ. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائے انا آتینا کل کوثر, محبوب میں نے تجھے کثرت دے دی ہر چیز کی, اولاد کی کثرت, علم کی کثرت, نعمت کی کثرت. جسے کوثر کہا جا رہا ہے وہ صرف بارہ, جس کو انا آتینا. بڑا قرآن, میں نے کہا قرآن ہی پڑھا. انا آتینا کل کوثر, پکڑ کے جو تین تین گھنٹے تو تقریر کرتا ٹی وی پر. انا آتینا کل کوثر, کوثر میں اولاد ہے کہ نہیں ہے؟ بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ تم کیا پوچھتے ہو کہ کیا کوثر میں کیا کوثر میں نہیں. فرمایا کوثر ہوا خیر الکثیر, ہر چیز جس کو بھلا کہا جائے, جس کو اچھا کہا جائے, وہ کوثر کے اندر ہے. تو محبوب تجھے دے دیا گیا, جس کو کوثر اولاد کی کثرت دی گئی وہ بارہ. اور صرف حسین کی اولاد بارہ, حسن کی اولاد کہاں جائے گی جس میں شیخ عبد القادر ہے؟
ہم نے کہا یہ عجیب تم نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے کہ جناب جو ہے وہ بارہ امام.
ہم نے کہا کون بارہ امام کو نہیں مانتا है? وہ تو منافق ہے جو نہ مانے, لیکن بارہ ہی, یہ تیرے کو کہ خدا نے لکھ کر دیا تھا چوپڑی آئی تھی کہ بارہ ہی ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا. یہاں ہر امام ہے, امام حسن کی اولاد بھی امام ہے, امام حسن کی اولاد بھی امام, امام حسین کی اولاد بھی امام. جس جگہ سے استفادہ بغض مصطفیٰ, بزعت مصطفیٰ, فاطمۃ الزہرا سے حسین کر رہے ہیں, اسی شکم صدف مقدس میں حسن بھی پرورش کر رہے ہیں, حسن بھی پرورش کر رہے ہیں. اور حسن جب پیدا ہوتے ہیں, امام شارانی نے لکھا کہ ان کی پیدائش کے وقت ان کے جسم پر کوئی نجاست نہیں تھی. اور میں نے کہا وابی تو تو پہلے آگے. میں نے کہا تو کہتا ہے سرکار نور نے, میں نے کہا دیکھی اولاد ہے, ناف نہیں ہے, ناف کٹی ہوئی ہے, جسم دھلا ہوا ہے, مشک کی خوشبو آ رہی ہے. میں نے کہا یہ ہوتا ہے نور, یہ ہوتا ہے, تو پیدا ہو تو دھماکہ, تو قبر میں جائے تو دھماکہ. میں نے کہا یہ ہوتے ہیں سید, یہ ہوتے ہیں فاطمہ کے لال, یہ ہے سنیوں کے سرتاج حسن, امام حسن اہل بیت کے سرتاج, کہ جب دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو دنیا بے زبان کہہ رہی ہے کہ جو فاطمہ کے گھر بچہ آیا ہے ایسا بچہ کسی ماں نے نہیں جنا ہے. حسن آئے ہیں حسن, اور میرے آقا فرماتے میرا حسن پاک پاک یہی تھوڑی ہے. میرے آقا نے فرمایا تم جانتے ہو کہ بچے کی پرورش کیسے ہوتی ہے, بچہ ماں کے شکم میں کیسے بنتا ہے, لیکن میری بیٹی مثل حور ہے. بولو سبحان اللہ. فرمایا فاطمہ جس سے تو راضی اس سے خدا راضی. فرمایا فاطمہ خوش ہو جا, مجھ سے رب نے وعدہ کیا کہ جو فاطمہ کی اولاد میں ہوگا یا اس کی اولاد سے محبت کرے گا خدا اسے جہنم میں ہی ڈالے گا. وہ قتیل جو بالا کوٹ میں گز گیا نا سیاسی قبر کے ساتھ زلزلے کے اندر, اس نے لکھا اپنی کتاب تفسیر ایمان کے اندر کہ نبی نے تو اپنی بیٹی کو کہہ دیا تھا کہ میں تیرے کام نہیں آؤں گا. تو میں نے کہا یہ میں تیرے باپ کی کتاب نہیں پڑھ رہا, یہ بھی حدیث ہی پڑھ رہا ہوں. یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ بھی حدیث ہی پڑھ رہا ہوں. میرے حدیث ہے. میں نے کہا تدبیر کر دونوں حدیثوں میں, چل یہ دونوں حدیثوں میں تدبیر کر. ایک میں آیا جس سے فاطمہ ناراض اس سے خدا ناراض. بولو سبحان اللہ. اور سنیو تمہیں اہل بیت کی شان میں سبحان اللہ نہیں آئے گا تو کیا مشرف کی تقریر میں سبحان اللہ بولو گے؟ بولو سبحان اللہ. کہ جس سے فاطمہ راضی اس سے خدا راضی, جس سے فاطمہ ناراض اس سے خدا ناراض. فرما فاطمہ تیری اولاد, اور جو تیری اولاد کا احترام کرے گی رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اسے بخش دے گا. میں نے کہا یہ زبردستی نہیں, یہ محبوبی ہے. کہ محبوب تیری نسبت ہر نسبت کا احترام ہے, ہر نسبت کا, ہر نسبت کا احترام ہے محبوب تیرے ساتھ. تو شاہ صاحب اس مسلم شریف کی روایت کا جواب کیا ہوگا پھر کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی سے یہ کہا؟ میں نے کہا دھوکہ دیتا. بولو مل کر کیا بولو, بولو بولو, دھوکہ دیتا. مسلم شریف کا باب اٹھا کر دیکھیں آپ جس باب کے تحت یہ حدیث آئی ہے. یہ اہل بیت میں دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کروں گا میں, لیکن کتنا روکھیں. مہینہ ان کا بغیر ان کی تعریف سے زبان نہیں رکھتی, بغیر ان کی تعریف کے محفلیں قبول نہیں ہوتی, بغیر ان کی تعریف کے رتبے بلند نہیں ہوتے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جانور کو بولتا وہ دیکھا. سرکار نے فرمایا عمر تم نے دیکھا یہ جانور کیا بول رہا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا سلیمان کو اللہ نے پرندوں کی زبان سکھائی تھی, مجھے اللہ نے کائنات کے ہر ذرے کی زبان سکھائی ہے. فرمایا تو جانتا یہ جانور کیا بولتا ہے؟ کہا کیا؟ یہ کہتا ہے حضور آپ کی اولاد سے نفرت کرنے والے پر لعنت ہو, آپ کی اولاد سے نفرت کرنے والے پر. بولو بولو. طبرانی معجم الکبیر میں روایت ہے, انشاءاللہ انتظار کرو ساتویں محرم کا. انشاءاللہ اہل بیت کی روایت میں سارے حوالے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. فرمایا کہ عمر یہ کہہ رہا ہے, یہ جانور کہہ رہا ہے کہ حضور جو آپ کی اولاد کے دشمن اس پر خدا کی خدا کی خدا کی. وہ کہنے لگے یہ لعنت لعنت گالیاں دلوائی تقریر میں آپ نے. آج ایک سعید برادری والے بزرگوں کے پاس آئیں گے, کہیں گے یار یہ کیسے مولوی کو لے آئے تم؟ اور میں نے کہا مولوی گھر میں تھا, یہ اہل بیت کے دروازے کا دیوانہ ہے. یہ مولوی شولی والی کہانی ہوتی نا تو سب ادھر ہوتے, بھی فوٹوگرافر ہوتا, یہ ہوتا, وہ ہوتا, یہ ہوتا. تو یہ امامہ مجھے کہنے لگا, ابھی کوئی کہہ رہا تھا شاہ صاحب یہ کالا امامہ محرم میں. میں نے کہا کسی کے باپ کی جاگیر نہیں, حسین کا تحفہ ہے یہ, حسین کا تحفہ ہے. بولے وہ بھی پہنتے. میں نے کہا چہرہ بتاتا ہے. میں نے کہا چہروں سے. اور شیخ صاحب کہتے ہیں اس کا چہرہ دیکھو اس کا دل نہ پوچھو. چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے, چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے. میں نے کہا کالا امامہ ہم چھوڑ دیں کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ مزہ ہی آتا ہے محرم میں باندھنے کا, اس لیے کہ میرے آقا نے باندھا جب تھا جب فاطمہ دنیا میں آئی تھی. حدیثوں میں موجود ہے جب سیدہ فاطمہ کی ولادت ہوئی میرے آقا نے کالا امامہ باندھا, حسن کی ولادت ہوئی میرے آقا نے کالا امامہ باندھا, حسین کی ولادت ہوئی کالا امامہ باندھا, فتح مکہ ہوا میرے آقا نے کالا امامہ باندھا. تو ذکر حسین ہو تو کالا امامہ کیسا نہ باندھا. اور میں نے کہا جس نے اپنی عزت چمکانی چمکائے ہم کسی کو دکھانے کے لیے نہیں باندھ رہے. دل کہہ رہا ہے باندھو تو باندھ رہے, دل کہہ رہا ہے باندھو باندھ رہے. مولوی تو پھر آگے پیچھے دکھتا ہے. مولوی آگے جی بھائی کیسے آج صحیح برادری کیسے بولے آئے تو لعنت کروا رہا ہے ستر بھائی. لعنت تو گالی ہوتی ہے. میں نے کہا کیسی بات کر دی لعنت گالی ہوتی ہے؟ قرآن گالی دیتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. سرکار نے فرمایا فاطمہ جس نے تجھے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی, جس نے تجھے دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، جس نے مجھے دکھ دیا اس نے خدا کو دکھ دیا. پڑھو قرآن. اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو دکھ دیتا ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. مظفر شاہ نے تو عادق سید کے جلسے میں لعنت کروائی ہے، اللہ قرآن میں لعنت کرواتا ہے. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس خارگر کی گلی اور دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی ان پر. قرآن پڑھو. لعنہم اللہ، پھر سے پڑھو. کیا پڑھو؟ پڑھو لعن، لام عین نون، لعنہم اللہ آمین. یہ پانچ چھ سات حروف بنتے ہیں، ستر نیکیاں تو آپ کو اسی لفظ مل رہی ہے. میں آدھا پڑھتا ہوں، آگے آپ پڑھنا. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، پھر پڑھتا ہوں. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو رسول کو تکلیف دیتا ہے. فرمایا فاطمہ جس نے تجھے دکھایا اس نے مجھے دکھایا، جس نے حسن کو دکھایا اس نے مجھے دکھایا، جس نے حسین کو دکھایا اس نے مجھے دکھایا، جس نے علی کو دکھایا اس نے مجھے دکھایا، جس نے میرے صحابی کو دکھایا اس نے مجھے دکھایا. فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتا ہے خدا اس پر دنیا میں بھی لعنت کرتا ہے اور آخرت میں بھی. ہاں حضور، آگے سید برادری والے متفق ہو چکے ہوں گے کہ بھائی اب تو قرآن پڑھ دیا مولانا نے، ہاں کہ جو رسول کو اذیت پہنچائے گا. یہ آیت قرآن کی چھپانے کے لیے، پڑھنے کے لیے. اور دیکھو لعنت کا معنی میں نے لعنت ہی کیا ہے، گالی کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اگر اپنی طرف سے کوئی معنی کرتا تو پھر آپ کہتے ہیں اعتراض ہے، تو معنی تو میں نے وہی کیا ہے. وہاں پر لعنہم ہے تو میں نے اس کا ترجمہ کیا ان سب پر لعنت، وہ ترجمہ بن رہا ہے. پھر دنیا، دنیا میں بھی ہے والآخرہ، اور آخرت میں بھی ہے. فرمایا فاطمہ جو تجھ سے بغض رکھے، فرمایا میری فاطمہ حور ہے. بولو سبحان اللہ. فرمایا تمہیں پتا ہے نا بچے کی ولادت کیسی ہوتی ہے؟ فرمایا میری بیٹی فاطمہ نسوانی امراض سے پاک ہے. اور میں نے کہا یہ کیا، حسن بھی آ رہے ہیں حسین بھی آ رہے ہیں؟ فرمایا یہ گھرانہ ہے تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا. اور محمد عربی کی نورانیت کا انکار کرنے والے دیکھو، فاطمہ الزہرا کو سرکار حور قرار دے رہے ہیں. اور یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ تو جثہ بشری میں شامل ہے، یہ تو جثہ بشری میں شامل ہے. حضرت امام شارانی فرماتے سیدہ پاک ہے، اور جب پاک کے گھر بچہ پیدا ہو رہا ہے تو وہ بھی پاک ہے. وہ حسن پیدا ہوا، حسین پیدا ہوا تو وہ بھی بارہ. میں نے کہا چل بھائی ادھر نکل، وہ بارہ بارہ کتنے ہوئے؟ ہاں تو میں نے کہا خالہ زاد محمود اتر ادھر کوئی بارہ گیارہ نہیں ہے. حسن کی اولاد بھی امام ہے اور حسین کی اولاد بھی امام ہے، اس لیے کہ اماموں کا سلسلہ اہل بیت سے چلا ہے. کوئی اپنی طرف سے خواہش نہیں کر سکتا کہ جناب یہی امام ہے، یہ امام نہیں ہے. میرا امام حضور شیخ عبد القادر جیلانی اپنے والد کی طرف سے امام حسن تک پہنچتا ہے، اور اپنی والدہ کی طرف سے امام حسین تک پہنچتا ہے. میں نے کہا یہ سب چکر غوث اعظم کے بغض میں ہوا ہے، لیکن بہت غوث اعظم کے غلام موجود ہیں اور لوگوں کو حق بتائیں گے کہ بارہ امام کیسے، حسین کی ساری اولاد امام، حسن کی ساری اولاد امام. جو فاطمہ کے دامن میں پلنے والے ہیں وہ امام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ اکبر. حضرت گرامی، آخری بات یہاں پر اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں. یہاں پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے جو مجھے کسی نے کیا، جو یزید کی شہدائی ہے ڈاکٹر اسرار. میں نے کہا دیکھو کتنا تازہ مہینہ ہے یار، ابھی تیرا ایئر وائز میں تقریر آ رہی ہوگی، تو ہمارا تو یہاں پر نام لکھا مظفر حسین. ہم نے کہا ہے حسین والی بھائی، تو ڈبتا کیوں ہے، لکھتا کیوں نہیں یزیدی؟ یا تو یہ نام ہی یزید رکھ، جب ٹی وی کھولے تو یزید. لوگ مجھ سے پوچھنے لگے حضرت یہ کیا ہے چہرہ، کبھی دیکھیں تو کبھی توجہ اچانک پڑتی ہے تو ایسا چہرہ تو کسی عالم کا نہیں ہوتا. تو میں نے جب نام آئے گا تو سمبا مسمبا ہو جائے گا. جو جس سے محبت کرتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے. تیرا درس قرآن اگر حسین کو چھوڑے بغیر کام آ گیا بیٹا تو تجھ سے پہلے ابلیس جنت میں جائے گا. تیرا قرآن کا درس اگر تجھے حسین کے بغیر کام آ گیا، حسن کے بغیر کام آ گیا، تو قرآن کہتا ہے یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، میرے پڑھنے والے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، میرے پڑھنے والے ہدایت بھی پاتے ہیں. ہدایت کون پاتا ہے؟ فرمایا جو اہل بیت سے قرآن لیتا ہے. فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری اہل بیت، دونوں کو پکڑ لو کامیاب ہو جاؤ گے. یزید کا کیا
کہنے کا دیکھو حضرت ابھی آپ نے کہا نا کہ
بیٹا ہے تو کتنا کامیاب ہے، تو یزید بھی تو حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ہے،
تو اگر حسین مولا علی کے بیٹے ہیں تو آپ مولا علی اور حسین امیر معاویہ کے متعلق کتنی پیاری پیاری باتیں کر رہے ہیں، تو ہم تو دونوں کو مانتے ہیں، آپ نے ماشاءاللہ دل کی بات کی کہ حضرت امیر معاویہ کو بھی ماننا چاہیے اور مولا علی کا بھی احترام کرنا چاہیے. میں نے کہا لیکن اس میں بھی درجہ ہے جو تو نہیں کہہ سکتا تو میں کہہ کے بتاؤں.
علماء اہل سنت سے پوچھا گیا، حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا کہ امیر معاویہ افضل یا مولا علی افضل، یہ اب سنی یہاں پر اور کھڑا نکلے گا.
ہم نے کہا خارجی بنے گا تو دیکھ یہاں پر دیکھ، تمام اس دور کے تابعی علماء نے لکھا کہ جس جگہ پر آتے ہوئے جس دروازے پر علی جوتا اتارتا ہے تو اگر امیر معاویہ وہاں پر بیٹھے تو یہ بھی ان کے لیے عزت کی بات ہے. کہیے علی قرضبا ہے کہ جہاں پر علی جوتے اتارتا ہے وہاں اگر امیر معاویہ بیٹھ جائے جوتے پر، جوتے کی جگہ پر، تو یہ امیر معاویہ کی خوشبختی ہوگی.
ہم نے کہا اہل سنت جزوی فضیلت کے قائل ہے، امیر معاویہ کو فضیلت اپنے حساب سے، مولا علی کو فضیلت اپنے حساب سے.
میں نے کہا تو جو مجھے بھی یہ چکما دینے کے چکر میں ہے کہ جناب آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں کہ علی کو بھی ماننا چاہیے امیر معاویہ کو بھی ماننا چاہیے، تو میں نے کہا ساتھ میں یہ بھی کہے،
بولو سبحان اللہ، مولا علی کی شان میں یہ بھی کہے اور سنی کہہ دے گا خالی اٹکے گا،
سوچے گا
کیا کرے گا،
سوچے گا.
اور سرکار نے فرمایا او علی آئے گا مولا علی کا یوم ان شاء اللہ،
کالی تیری بھی کیا شان ہے. یہ سنیوں کی روایت پڑھ رہا ہوں، ابن ماجہ میں علی تجھے دیکھنا عبادت، علی کو دیکھنا عبادت، دیکھو علی کو دیکھو عبادت، دیکھو علی کو دیکھنا عبادت. مومن دیکھتا ہے تو اس کو عبادت کے ثواب ملتا ہے، علی کو دیکھنا عبادت، علی کو دیکھنا. فرمایا جو نہ دیکھ سکے تو فرمایا اس کا ذکر بھی عبادت. سنی آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی، اور سنی آواز نہیں آئی، وہ علی کا ذکر بھی عبادت، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. ہم نے کہا یہ شان بیان کر. فرمایا سرکار نے علی تیری بھی عجیب شان ہے. کہ کیا یا آقا؟ فرما تیری مثال تو ایسے ہے جیسے مثل عیسیٰ. کہ حضور کیسے؟ فرما ایک مانے گا تو خدا کا بیٹا بنائے گا. ہیں لی مارکیٹ پہ گھوڑے پہ چڑھا ہوا تھا اس دن، آج گھوڑے کو لے کر آگے خوب نلایا، اس پر کپڑے ڈال دیے. ایک مانے گا تو خدا کا بیٹا بنائے گا اور ایک نہیں مانے گا تو قتل کرے گا. کہ کامیاب وہ رہے گا جو بیچ میں ہوگا. تو فرمایا علی تو کسوٹی ہے ایمان کی، ساری روایت کتابوں کے اندر موجود ہے، تو کسوٹی ہے ایمان کی. ہم نے کہا اگر حضرت امیر معاویہ کی تعریف ہو، حضرت مولا علی کی تعریف ہو، تو یہ تعریف نفس صحابیت میں ہے، نفس فضیلت میں نہیں ہے. فضیلت مولا علی کی ہے، فضیلت 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 مولا علی کی ہے. کیونکہ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نفس صحابیت میں سب برابر ہیں، صحابیت کا ثمرہ سب کو ملے گا، لیکن مصطفیٰ کے قریب جتنا امیر معاویہ نہیں جتنے صاحب مولا علی ہے، اور جو مصطفیٰ کے قریب جتنا ہوگا اس کا رتبہ اتنا بڑھے گا. ہم نے کہا یہ بھی ساتھ میں کہہ دوں. میں نے کہا کہہ چلو کیمرے والا نہیں ابھی کہہ دیتا ہوں. کہہ دیا. ہم نے کہا بات سنو اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یزید صحابی کا بیٹا اور حسین بھی صحابی کے بیٹے، تو یزید کے خلاف کیوں بولتے ہو؟ یزید کے خلاف کیوں بولتے ہو؟ میں نے کہا یزیدی، یزید یزید ہے، حسین حسین ہے، یزید صرف یزید ہے، حسین حسین بھی اور صحابی بھی ہے، حسین حسین بھی ہے اور صحابی. یہی تو تیرے اندر خباثت ہے کہ تو اماموں کو اٹھا کر نبیوں کے مقام پر، نبیوں کو اٹھا کر خداؤں کے مقام پر، یہ سارا بگاڑ تمہارا ہے ہی یہی. ہم نے کہا یزید یزید ہے، حسین حسین ہے. فرمایا حسین منی، حسین منی، انا من حسین، حسین منی، حسین مجھ سے، اس کو دیکھو مجھے دیکھ رہے ہو، اور میں حسین سے ہوں،
جس کو سرکار اپنے جسم کا ٹکڑا قرار دے، اپنی اصل قرار دے، جن کے آنے پر نماز کو طویل فرما دے، جن کے معاملات کی شان یہ ہو کہ فاروق اعظم کی بارگاہ میں حسین پہنچے، کہ عمر یہ چاہیے کہ دے دو، کہ وہ چاہیے کہ دے دو، کہ وہ چاہیے کہ دے دو، کہنے لگا کہ حسین کو سب دے دو گے، ہم جی بہت زیادہ ہیں، میں نے کہا یزیدیوں یہ دیکھو فاروق اعظم کا عقیدہ، فاروق اعظم نے فرمایا ہاں حسین جو مانگے گا سب دے دیا جائے گا، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بغیر گنے بغیر چنے بغیر ناپے سب دے دیا جائے گا، فاروق اعظم نے پگڑی اتاری اور فرمایا یہ عمر کے سر پر جو بال ہو گئے ہیں یہ بھی عمر کے حسین کے نانا کا صدقہ ہے، یعنی یہ عزت جو ملی ہے عمر کو اسلام کو یہ حسین کے نانا نے دی ہے، تو یہ بھی حسین کا، دین بھی حسین کا، ہم بھی حسین کے، سب حسین کے، یہ ہے، یہ ہے انما یرید اللہ لیذھبانکم الرشتہ کے ماننے والے لوگ، وہ طاہرکم تطہیرہ کے ماننے والے لوگ، کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ اہل بیت سے بغض رکھیں گے؟ یہ واقعہ دیکھیے، فارس فتح ہوا، خود ان کی کتابوں میں موجود ہے، فارس کی شہزادی کو قید کر کے لایا گیا شہر بانو، مدینے میں ہنگامہ ہو گیا، جی شہزادی قید ہو کر آئی ہے، باندھی بن کر آئی ہے، حضرت نے فرمایا کہ اس کو ہم ذلیل نہیں کریں گے، عزت دیں گے اور اس کا نکاح کرائیں گے، معظم لوگ سے گلی کچوں میں باتیں شروع ہو گئی، جی اب تو نکاح عمر امیر المومنین اپنے صاحبزادے سے کرائیں گے، اور کس سے کرائیں گے جی؟ ہوتا تو یہی ہے نا کہ جو وزیر بنتا ہے ٹھیکہ اپنے آلے کو ہی دیتا ہے، کہ کھا بیٹا چل، ابھی پتہ نہیں کب تک وزارت ہے، ابھی جلو جلسے بہت ہو رہے ہیں، کبھی ایسا نہیں ٹوٹے کچھ پتہ نہیں، جب تک ہے بس چھینج تو صحیح، بس ان کے ٹھیکیدار نے کمایا تو بھی کما، تو یہ صحابہ میں نہیں ہوتا، یہ صحابہ میں ان کی تربیت عام پروفیسر کرتا ہے، ان کی تربیت امام الانبیاء نے کی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جانشین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں جب یہ بات پہنچی کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شہزادی کا نکاح ابن عمر سے ہوگا، عبداللہ سے ہوگا، آپ نے منبر پر خطبہ دیا، فرمایا یہ بات ٹھیک ہے کہ عبداللہ میرا بیٹا ہے، لیکن شہر بانو شہزادی ہیں، اپنے علم میں، اپنے مقام میں، اپنے معاملات میں، فرمایا اس کا نکاح شہزادے سے ہوگا، اب شہزادے سے ہوگا کون شہزادہ؟ آج تو جو بڑا ہوتا اپنے بیٹے کو شہزادہ بناتا ہے، حسین نے کہا، عمر نے کہا شہزادہ، شہزادہ کا لفظ سید تو مزہ کرتا ہے، فرمایا شہزادہ حسین ہے، شہزادہ حسین ہے، یہ شہزادہ بادشاہ کے لفظ سیدوں سے مزہ کرتے ہیں، بڑے سبحان اللہ، یہ قرآن نے دیے، میں نے نہیں دیے، یہ قرآن نے دیے، کس نے دیا جی؟ کہا شہزادہ تو حسین ہے، یعنی کہا کہ چلو میرا بیٹا ہے، میں امیر المومنین ہوں، تو یہ بھی شہزادہ، تو یہ چھوٹے شہزادے ہو بڑے شہزادے، فرمائی لفظ ہی نہیں، بھائی یہ سیدوں کا ہے، یہ حصہ سیدوں کا ہے، فرمایا کہ شہزادہ تو حسین ہے، عبداللہ نہیں، کا نکاح حسین سے ہوگا، اور کربلا کے قصیدے پڑھنے والوں، سنتے بھی ہو بولتے بھی ہو، سیدہ شہر بانو کا نام بار بار زبان پر آتا ہے، کبھی ان کا تصور کر کے ان کی بارگاہ میں عرض تو کریں کہ ماں آپ نے عمر کو کیسا دیکھا، آپ نے عمر کے عدل کو کیسا دیکھا، ماں آپ بھی اہل بیت میں سے، اور جی حسین اہل بیت میں سے، میں نے کہا حسین اہل بیت میں سے، حسین کی بیوی اہل بیت میں سے نہیں، آج تہران میں ان کا مزار ہے، کوئی نہیں جاتا ادھر، میں گیا ہوں الحمدللہ، گنتی کے چند لوگ ہوتے ہیں، اور میں نے کہا یہاں آؤ، یہاں بارہ امام یہاں سے ہیں، اس ماں کے پاس آؤ، سیدہ شہر بانو کے پاس آؤ، لیکن عمر تجھے سلام، اگر یہ بارہ امام بھی کہے تو کہے، لیکن تیری نظر امام زین العابدین پر بھی تھی، تیری نظر جعفر صادق پر بھی تھی، تیری نظر امام باقر پر بھی تھی، تیری نظر موسیٰ قاضی پر بھی تھی، تیری نظر امام علی رضا پر بھی تھی، تیری نظر تقی پر بھی تھی، محمد پر بھی تھی، نقی پر بھی تھی، تیری نظر حسن عسکری پر بھی تھی، اور تیری نظر اشریا حسین پر آئی کہ شہزادی کا نکاح شہزادے سے ہو، یہ عمر کا فیصلہ کیسا تھا بولے،
سرکار نے فرمایا میرا عمر میری امت کا محدث ہے، یعنی اس کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں محدث اس کو کہتے ہیں جو نظر بند کرے تو خدا فرشتوں سے مالا اعلیٰ میں بات کر رہا ہے تو سن لے، اور مالا اعلیٰ سے بغیر کسی واسطے کے فیضان لے لے تو جو بات ہو رہی ہوگی کہ آئیں گے موسیٰ کاظم جیسے عظیم شخصیت، امام باقر جیسے عالم ربانی کے جن پر سرکار کی شریعت فخر کرتی ہوگی، امام جعفر صادق جیسے کہ جن پر تقوی طہارت علم ذات طریقت شریعت حقیقت معرفت فخر کرتی ہوگی، حسن عسکری جیسا مجاہد، امام علی رضا جیسا شہ سوار آئیں گے. آئیں گے کہاں سے؟ فرمائے شہزادی کے لیے شہزادہ ہے. تو یہ صدقہ عمر کا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ کے دلوں میں بغض ہو، صحابہ ایسے ہو؟ سنو قرآن پھر تقریر ختم. قرآن کہتا وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور صحابیوں تم میرے نبی کے بارے میں کوئی مسئلہ لے کر آئے ہو، لیکن سنو تم مسئلے میں زیادہ غور خور مت کیا کرو اس لیے کہ میرا نبی تم میں موجود ہے. کوئی مسئلہ لے کر گئے تھے؟ لَا يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اور میرے صحابہ میرے محبوب کے صحابہ سنو، تمہیں بعض چیزیں دل کو بھاتی ہے لیکن ہمیں پتا ہے کہ کون سی بھانے والی چیز اچھی ہے وہ کون سی خراب ہے. کون سی دل کو بھانے والی چیز اچھی ہے اور خراب ہے؟ تو یہ ہم تمہارے لیے تجویز کریں گے. اس لیے شریعت میں جو احکام رکھے ہیں، ہمیں بہت سی چیزیں بظاہر حسن نظر آتی ہے، جوا اسٹاک حسن نظر آتا ہے، لاٹری حسن نظر آتا ہے، لیکن خرابی ہے کہ نہیں اس کے اندر؟ دائمی ندامت ہے. پھر موریوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، عامروں کے پیچھے. حضرت تاریخ دے تو گھر بھی جا رہا ہے، یہ بھی جا رہا ہے. میں نے کہا وہ تو نمبر دیکھ رہا تھا، 10,000 پہ پہنچ رہا ہے، 15,000 پہ پہنچ رہا ہے، 10,000 سے اوپر جا رہا ہے، لاٹری 5 لاکھ کی ہے. شریف نے کیا آرام ہے آرام، بظاہر حسن نظر آ رہا، خرابی تھی اس کے اندر. رب کریم فرماتا لَيُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، میرے محبوب کے صحابہ تمہیں بعض چیزیں ایسی ہی لگتی ہیں کہ جو اچھی ہے لیکن وہ اچھی نہیں ہوتی. تو یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ تم کو کیا چیز دینی نہیں دینی، وہ ہم دیں گے اپنے محبوب کے ذریعے. لیکن یہ کہہ کر نہیں کہا گیا کہ چلو نکلو، نہیں. فرمایا سنو جو دینا ہے نا وہ ہم تمہیں بتا دیتے ہیں. فرمایا ولکن اللہ حببا الیکم الایمان، تم اس سے محبت نہیں کرو، اللہ نے تمہارے ایک محبوب چیز رکھی ہے اور وہ ایمان ہے. فرمایا ولکن اللہ حببا الیکم الایمان، پسند ہی نہیں کیا، وزینوا فی قلوبکم، اور اپنے دست قدرت سے اے میرے محبوب کے صحابہ تمہارے دلوں میں لکھ دیا. جب ایمان دل میں آئے گا تو حسد ہوگا، بولو بولو، کفر ہوگا، بغض ہوگا، خدا کی نافرمانی ہوگی. لیکن اللہ آگے فرماتا ہے کہ جب ایمان اللہ نے تمہارے دلوں میں نقش کر دیا، یہ حضرت امیر ماضی کے اسلام لانے کے بعد آیت اتر رہی ہے، اور اس سے پہلے جتنے ستہ ذکر ہو رہا ہے، فرمایا کہ جب یہ قرآن کی آیت اتری، فرمایا کہ ہم نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو نقش کر دیا. اے امیر ماضی، اے اشیرہ مبشرہ، اے بیت رضوان کے صحابہ، اے خلفاء راشدین، اے تمام تین نہیں، فرمایا سب کے دل میں ایمان کو نقش کر دیا. فرما خالی نقش نہیں کیا، وکر رہا الیکم الکفر، یہ استدلال ہے، بنیاد مغز اس کو سنے. سورہ حجرات اللہ فرما رہا وکر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، جب تمہارے دل میں اللہ نے ایمان ڈال دیا نا، تو یہ حضرت امیر معاویہ سے پیچھے جتنے صحابی ہیں سب سے خطاب ہوا ہے کہ تمہارے دلوں میں کفر سے نفرت پیدا ہوگی. بولو سنیو سبحان اللہ، وکر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، تمہارا دل اب کفر سے نفرت کھاتا ہے، گناہ سے نفرت کھاتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی اداؤں سے نفرت کھاتا ہے. محبوب تیرے چار صحابہ ہی راشد نہیں، فرما اولئک هم الراشدون، تیرے سارے صحابی راشد اور مرشد ہیں. میں نے کہا امیر معاویہ کی تاریخ یہ آیت ہے، امیر معاویہ کی تاریخ یہ آیت ہے. وہ کر رہا ہے الیکم الکفر والفسوق والعصیان، خدا جسے کہے کہ اس کے دل میں اب کفر نہیں، اس کے دل میں بیمانی نہیں، اس کے دل میں گناہ نہیں، تو یزید کو لا کر ان کے دامن پر لا کر تھوپنا یہ تاریخ کا جھوٹ ہے. قرآن تو کہہ رہا اولئک هم الراشدون، وہ تو مرشد ہے. کیا فرما قرآن میں؟ وہ تو مرشد ہے، وہ تو راشد ہے. اب تاریخ یزید اور امیر معاویہ کی وہ قبول کی جائے گی میرے دوستوں کہ جو قرآن کی تفسیر بن رہی ہو. اگر قرآن اور اس میں فرق نظر آ رہا ہوگا، تاریخ اور مورخ کو ہم کیا کریں گے؟ دھکا دیں گے. کیسا؟ ایسا دھکا دیں گے، ٹھیک ہے. اور دل سے کس کو لگائیں گے؟ قرآن کو. کس کو لگائیں گے جی؟ بولو. ہمارے لوگوں میں سب سے بڑی خرابی یہی ہے، ہم صحابہ کو عام اردو کتابوں میں پڑھتے ہیں تو گڑبڑ ہو جاتی ہے. اور جی فلاں مورخ نے لکھا تھا امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو پہلے سے حسین کے خلاف تیار کیا ہوا تھا. میں نے کہا توبہ توبہ لا اعوذ باللہ، میں نے قرآن کہتا اولئک هم الراشدون، یہ مرشدوں کے کام نہیں ہوتے، قرآن نے ان کو مرشد بنایا ہے. میں نے کہا کہاں پڑھ لیا؟ وید میں پڑھ لیا، رامائن میں پڑھ لیا، کہاں پڑھ لیا؟ بولے نہیں وہ میں گیا تو اردو بازار تو میں نے ایک کتاب لی تھی اور یہ کیا تھا وہ کیا تھا. میں نے کہا بھائی خدا کی کتاب پڑھا کر، ہدایت خدا کی کتاب سے ملتی ہے. اردو بازار والی اگر اس طریقے پر ہوگی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر وہ ہندی بازار ہے، پھر اردو بازار نہیں ہے وہ. سمجھ آئی بات؟ پھر وہ ہندی بازار ہے، اردو بازار پھر وہ نہیں ہے. اگر قرآن کی وہ تشریح اور تفسیر کے خلاف بات کرے تو صحابہ کو پڑھنا ہے قرآن پڑھو. آپ کے سامنے کوئی آئے نا او امیر معاویہ اور عزیز کا یہ مسئلہ ہے تو قرآن اٹھاؤ، سورہ حجرات اٹھاؤ، مکی سورت اٹھاؤ اور پڑھو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر. اور بولو ایک تیرا مورخ ہے، ایک خدا تاریخ لکھنے والا ہے، اب بتا کون زیادہ سچا؟ اور کیا مورخ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جا کر دیکھے کہ واقعہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن خدا کا کلام تو چہرے کو بھی دیکھتا اور دل کو بھی دیکھتا. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ محبوب یہ وقتی تعریف ہے، بعد میں سب خراب ہو جائیں گے، بعد میں یہ ہو جائے گا حکومت مل جائے گی تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو صحابہ کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو. کیا پڑھو؟ قرآن پڑھو. یا علماء ربانین کی تقاریر، ان کی تحریروں کو دیکھو، اس کے تحت اس مسئلے کو اخذ کرو. لیکن اگر کوئی وہاں پر لنگڑے گھوڑی کی طرح کے لڑک بھی گیا اور اس نے کسی صحابی کے لیے خصیص الفاظ کہے تو پھر اس کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دو، ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دو. اور خدا کے کلام کو سینے سے لگا لو، خدا کے کلام کو سینے سے لگا لو. اور اگر کوئی حجت بھی کرے آپ سے، ابے تمہارے سنیوں کی تاریخ ہے، ابے کہا سنیوں کی تاریخ حجت نہیں، سنیوں کا قرآن حجت ہے، سنیوں کا قرآن حجت ہے، سنیوں کی سب سے بڑی تاریخ خدا کا قرآن ہے. تو ابن کثیر کو ہمارے کھاتے میں ڈال رہا ہے، تبری کو ہمارے کھاتے میں ڈال رہا ہے، یہ تو سب شامی بصری خارجیوں نے اپنی طرف سے روایتیں گڑی ہیں اور اس میں لکھ دی گئی ہیں، داخل کر دی گئی ہیں. سنیوں کی تاریخ قرآن، سنیوں کی تاریخ قرآن، اور اسی قرآن کی روشنی میں جو ہے وہ سنیوں کی تاریخ ہے. اور جس کا چہرہ قرآن کی روشنی میں نظر نہ آئے وہ ابلیس کی تاریخ ہے. کس کی تاریخ ہے جی؟ وہ ابلیس کی تاریخ ہے. تو ہم سنی ہیں. وہ کہتے جی سنی وہ ہوتا جو سن کے مان لاتا ہے. میں نے کہا سبحان اللہ، تو نے سنی کا لفظ اردو والا بنا لیا. سنی سننا، سنی وہ ہے جو شریعت مطہرہ کا پابند ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وقدر خیر وشر من اللہ تعالی والباس بعد الموت پر یقین رکھنے والا ہے. میرے دوست تو یہ درمندانہ التجا میں نے آپ کی خدمت میں صحابہ کے حوالے سے کی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ اس کو یاد رکھیں تو یہ میری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گا، اور اس بات کو پھیلائیں تاکہ معاشرے میں یزید اور حضرت امیر معاویہ کے مسئلے پر جو بحث ہوتی ہے اس کا قلعہ کلا ہو جائے، اور قرآن کی بالادستی ہو اور صحابہ کے ذکر کی بالادستی ہو، اس لیے کہ اسلام صحابہ نے بیان کیا ہے. اور اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کے منصب پر اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو بھلا کر کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اگر ہم بھولے نہیں اپنے آپ کو تو پھر بات نہیں بنتی. کیونکہ اگر میں اپنے نام کو یاد رکھوں تو پھر میں شائستہ الفاظ جی حضور یہ مزاج کی بات ہے. کل بھی آپ کو میں نے جلسے میں بلانا، آج ڈر کے بھاگ گیا تو کل کیسے آئیں گے؟ لیکن یہاں پر ناموں کو یاد نہیں رکھنا ہے، جن کا ذکر کر رہے ہیں ان کے ناموں کو اپنے اوپر طاری کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ. وہ مسجد پر کلر تھا سفید، میں نے کہا کیوں ہے یہ سفید؟ کیا ہے؟ کہا اللہ کو سادگی پسند ہے، اللہ کو سادگی. گاڑی اسٹارٹ کر کے نئی کرونا میں تشریف لے گئے گھر پر، دروازے کا الگ کلر، بنگلے کا الگ کلر. میں نے کہا حضرت بچوں کا رنگینگی پسند ہے، بچوں کا شوق ہے. میں نے کہا خدا فقیر نہیں، تیری اولاد فقیر، خدا غنی ہے، خدا غنی ہے. اس کے پاس تو رنگ ہے جو چڑھاتا ہے صفت اللہ، پھر وہ رنگ چڑھے ہوئے لوگ قادریوں میں نظر آتے ہیں، چشتیوں میں نظر آتے ہیں، سہرورد میں نظر آتے ہیں، نقشبند میں نظر آتے ہیں. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہماری اس مختصر کی نشست کو اپنے بارے میں قبول فرمائے، اور جو کہا گیا اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے. جن حضرات نے اس پروگرام کو منعقد کیا، میرے جو بھائی دور دراز سے تشریف لائے، اپنے دلوں میں جو مقاصد رکھا، ہمیں کسی کو خوش نہیں کرنا تھا، ناراض نہیں کرنا تھا، ہمیں اپنے بزرگوں کا ذکر کرنا تھا. جمہوریت پرمیشن اپنی تقریر کر رہے ہیں بھائی، نہیں سننا تو چلے جائیں اسے.
ہم تو اپنے بزرگوں کا ذکر کریں گے، اپنے بزرگوں کا ذکر کریں گے، اگر بزرگ کا ذکر نہیں کریں گے تو اس سے اچھا مرنا بہتر ہے کہ قبر میں بھی ذکر ہو اور جب بندہ مر رہا ہو تب بھی ذکر ہو. ایسی زندگی کس کام کی کہ بندہ اپنے بزرگوں کی تعریف نہ کر سکے، ان کے مقام کو بیان نہ، وہ جوانی کس کام کی ہے، وہ شہرت کس کام کی، وہ مال کس کام کا کہ جو خدا کے محبوبین اولیاء کاملین کے ذکر پر صرف نہ ہو، وہ جوانی صرف نہ ہو. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک شعر صلاۃ والسلام کا پڑھا جائے گا، تمام حضرات با ادب مؤدب ہو کر بارگاہ رسالت میں قیام فرمائیں.